الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا موتاكم بالخير أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. حضرات آج سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے آج پہنچنے میں تاخیر ہو گئی اور ہماری گفتگو آج شاید شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ 10 منٹ تاخیر سے شروع ہو رہی ہے. اصل میں کل سے میری طبیعت بہت خراب تھی اور صبح سے میں اتنا نڈھال تھا کہ بہت شک میں تھا کہ میں آج جا بھی سکوں گا یا نہیں. صبح سے ہمارے ہاں بجلی بھی گئی ہوئی تھی, اس سے بھی ایک بے چینی کسی کیفیت رہی. بہرحال جیسے تیسے ہمت کر کے کھڑا ہوا ہوں, تو بہرحال اس تاخیر پر اس کے باوجود معذرت خواہ ہوں. آج کی گفتگو کے لیے میں نے پچھلے جمعے میں عرض بھی کر دیا تھا اور پھر ایک اخباری اعلان بھی شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو کہ معین موضوع تھا قرآن کا فلسفہ شہادت اور پاکستان کا مستقبل. پاکستان کے موجودہ حالات میں مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ. میں اس پر تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا تھا. جہاں تک قرآن کا فلسفہ شہادت ہے, اس پر تو پچھلے 2 جمعوں میں بڑی مفصل گفتگو ہو چکی تھی, لیکن اسی کے حوالے سے مجھے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں اور خاص طور پر موجودہ جو سیاسی حالات ہیں اور ملک اور وطن کے جو درپیش مسائل ہیں ان کے پس منظر میں کچھ مشورے پیش کرنا چاہتا تھا. ہمارے ہاں جو اہل سیاست کے میدان میں سرگرم ہیں ان کی خدمت میں بھی, اور جو مذہبی جماعتیں بھی خاص طور پر سیاسی میدان میں کام کر رہی ہیں ان کی خدمت میں بھی. لیکن اب میں اس موضوع پر گفتگو کو تو اگلے جمعے کے لیے ملتوی کر رہا ہوں, اس لیے کہ ہمارے ملک میں ایک بہت عظیم حادثہ ہوا ہے اور بہت ہی جانکا اور افسوسناک حادثہ ہوا ہے. نہ صرف یہ کہ صدر مملکت محمد ضیاء الحق صاحب کی جان اس میں ضائع ہوئی ہے بلکہ اور بھی بہت سی قیمتی جانیں اس کے ساتھ ہی ضائع ہوئی ہیں. تو فطری طور پر اس وقت ملک میں اسی واقعے کے بارے میں چہمے گوئی بھی ہے، گفتگوئے بھی ہیں، اس کے اثرات کیا ہوں گے وہ معاملہ بھی گفتگوؤں میں ہے. اور میں نے جو آج دیکھا کہ حاضری ابتدا ہی سے غیر معمولی ہے، تو اس میں کچھ تو سبب یہ ہو سکتا ہے کہ میں خود 10 منٹ کی تاخیر سے آیا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فیکٹر اس میں یہ بھی ہے کہ اس معاملے میں شاید آپ حضرات میرے خیالات جو ہیں وہ بھی جاننا چاہتے ہیں. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ گزشتہ 7 سال سے کم سے کم جنرل ضیاء الحق مرحوم کی پالیسیوں سے مجھے شدید اختلاف رہا، اور میں نے اپنے اس اختلاف کے اظہار میں کبھی کوئی جھجک محسوس نہیں کی. بربلا ان اجتماعات میں بھی بیان کیا ہے، اور جہاں جہاں کہیں اجتماعات عمومی کا موقع ہوا ہے اور خطاب کا موقع ملا ہے، میں نے پوری وضاحت کے ساتھ اپنا جو شدید اختلاف تھا وہ بیان کیا. اس معاملے میں ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات اسے میرے شدت احساس پر محمول کریں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں جس پالیسی پر وہ چل رہے تھے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک اندرون ملک اور ایک بیرون ملک. جہاں تک بیرون ملک پالیسی کا تعلق ہے، میرے نزدیک وہ پالیسی 100% درست تھی، صحیح تھی، اور خاص طور پر جہاد افغانستان کے ضمن میں جو ان کا رول رہا اور جو ہمت اور جرت کا جس کا انہوں نے مظاہرہ کیا وہ واقعتاً نہایت غیر معمولی، اور اس پر وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور بڑا طور پر اس سلسلے میں انہیں جو کریڈٹ دیا گیا ہے نہ صرف اندرون ملک بلکہ پورے عالم اسلام میں وہ بالکل صحیح کریڈٹ ہے اور اس کے وہ مستحق تھے. لیکن جیسے کہ صدر ضیاء الحق صاحب کے جو پیش رو تھے بھٹو صاحب، ان کا معاملہ تھا کہ وہ بھی حقیقت میں اندرون ملک ناکام ہوئے تھے، بیرون ملک پورے عالم اسلام میں ان کی شخصیت کی دھاک اور پورے عالم اسلام میں ایک مدبر اور سیاستدان کی حیثیت سے ان کا شہرہ تھا. یہاں تک کہ وہ سربراہان مملکت بھی جو گہرے مذہبی مزاج کے حامل تھے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ شاہ فیصل شہید، ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اگرچہ وہ خود گہرے مذہبی مزاج کے حامل تھے، اور بھٹو صاحب کا مزاج مذہبی بہرحال نہیں تھا، لیکن وہ بھی ان کی بہت قدر کرتے تھے اور انتہائی محبت کرتے تھے. ایسے محسوس ہوا تھا کہ جیسے ایک شخص عالم اسلام میں ایسا ابھر کر آگے آئے کہ جو اہل مغرب کی سیاست کو خوب جانتا ہے، ان کے داؤ پیچ سے واقف ہے، اور ان سے برابر کی سطح پر ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے. یہ بات جو تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماننا پڑتا ہے کہ وہ اندرون ملک بری طرح ناکام ہوئے، نہ یہاں کی انتظامیہ کو سنبھال سکے، نہ وہ جوش و خروش جو انہوں نے عوامی سطح پر پیدا کر دیا تھا وہ اس کو کسی تعمیری رخ پر ڈال سکے، نہ اپنی پارٹی کو منظم کر سکے. الغرض کے حق اعتبار سے اندرون ملک وہ ناکام رہے. میرے نزدیک بالکل یہی معاملہ ہے. میری رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں آج چونکہ مثبت اور منفی دونوں باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، اور آج کے بعد پھر یہ موضوع میری گفتگو میں کبھی نہیں آئے گا، لہذا میں اسے ریکارڈ پر لے آنا چاہتا ہوں کہ میں ان کی پالیسیوں کو ملک و ملت کے حق میں، ضیاء الحق صاحب کی جو اندرونی پالیسی تھی ملک کے اندر، میں اسے شدید مضر، نہایت نقصان دہ، اور ملک کے لیے بھی اور اسلام کے لیے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت مہلک سمجھتا ہوں. یہ ہے میرا شدت کے ساتھ ان سے اختلاف. لیکن آج کا معاملہ ذرا مختلف ہے. ایک تو یہ ہے کہ حکم نبوی میں نے آپ کو ابھی سنایا کہ اذکروا موتاکم بالخیر، جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اب اس کے بعد اس کا ذکر خیر میں ہونا چاہیے، بھلائی میں ہونا چاہیے. وہ اپنے جملہ اعمال لے کر اللہ کے حضور میں پہنچ گیا ہے، اب وہاں فیصلہ ہو جائے گا. تو یہ ایک عمومی ہدایت ہے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمیں اب اس پر عمل پیرا ہونا ہے. نمبر 2، یہ اہم تر بات میں عرض کر رہا ہوں، وہ تو یقیناً اہم ترین تو وہی ہے جو پہلے میں نے بیان کی ہے، لیکن اہم تر کا لفظ اس لیے زبان سے نکل گیا کہ عام طور پر یہ چیز ہمارے ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں کسی شخص کے اعمال پر جو حکم لگاتے ہیں وہ ظاہر کے اعتبار سے لگاتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ذریعہ کسی کی نیت کو ناپنے تولنے کا، یا اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کا، یا اس پر کوئی حکم لگانے، یا اس پر کوئی رائے ظاہر کرنے کا موجود نہیں. لہذا ہم تو مجبور ہیں کہ جو بھی کسی شخص کے اعمال ہیں ظاہری، اگر وہ ہمیں اچھے نظر آ رہے ہیں تو ان کی تحسین کریں، اور اگر وہ ہمیں غلط نظر آ رہے ہیں تو ان سے اختلاف کریں، ان پر تنقید کریں. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ جو ہے وہ کلیتاً نیتوں پر ہے. اس میں بہت بڑا معاملہ ہے نیت کا، کون شخص کن حالات میں کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کیا مواقع دیے، کیا صلاحیتیں دی، اور اس کو اس نے کس طور سے استعمال کیا. ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ ہر شخص کا معاملہ اللہ کی عدالت میں انفرادی حیثیت سے پیش ہوگا. کلہم آتیہ یوم القیامت فردا. اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں اشارات کیے گئے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یا جیسے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ قل کل یعمل علی شاکلتہ. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے ہیں لوگوں کے، مختلف صلاحیتیں دی ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ کتنی صلاحیت کس کو دی ہے، کسی کو ذہنی اور فکری صلاحیت زیادہ دی، کسی کو عملی اور قوت کار جو ہے اس کی صلاحیت زیادہ دی. تو اس اعتبار سے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کیا تھا، اور اسی کے اعتبار سے وہ ڈیوائن کمپیوٹر جو ہے وہ ہر شخص کی شخصیت کا جو ہے پورا پورا تجزیہ اس کے ہاں موجود ہے، اور جو اس کے امکانات تھے، پاسبلٹیز تھی اس کے لیے، اسی کے حساب سے اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں محاسبہ ہوگا. اس بنا پر جہاں تک ہمارا معاملہ ہے، ہم اپنی جگہ پر مکلف ہیں کہ جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جو ظاہر اعمال کے اعتبار سے حکم لگتا ہے، ہم اس کو بیان کریں اور اس کے اظہار میں کہیں کوئی جھجک نہ کریں. لیکن یہ کہ جہاں تک اخروی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ہمارے پیمانوں سے مختلف پیمانے ہیں کہ جن پر وہاں جانچ اور پرکھ ہوگی. اس لیے کہ جو ایک باطنی ایلیمنٹ ہے ہمارے تمام افعال و اعمال کا، وہ ہمارے دائرے رسائی کہہ لیجئے، ہماری پہنچ سے باہر. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، بڑی مشہور حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، جس کو اکثر محدثین نے جو مجموعے مرتب کیے ہیں احادیث کے، ان کی ابتدا اسی حدیث سے کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی کہ اس نے نیت کی ہوگی. تو یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے کہ جس کی بنا پر ہمیں، جب تک تو وہ ہمارے مابین موجود تھے، ان کی رائے سے اگر اختلاف تھا تو پوری شدت کے ساتھ اس کا اظہار کرنا بھی ضروری تھا. لیکن اب معاملہ جو ہے، کیونکہ وہ ایک چیپٹر کلوز ہو گیا، اس پہلو سے بھی ہمیں اب اس معاملے کے اندر نہ ہماری ذمہ داری ہے اور نہ ہم اس پر مکلف ہیں کہ ہم اس کے سلسلے میں کوئی اظہار خیال کریں. ویسے میرے نزدیک جہاں تک جنرل ضیاء الحق صاحب کا تعلق ہے، ذاتی طور پر ان کا یہ جو انجام ہوا ہے بہت ہی بہتر ہوا ہے، اس لیے کہ اولاً شہادت کی موت انہیں ملی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ حادثاتی موت جو ہے کسی بندہ مسلم کی، وہ شہادت کے درجے میں. تو معلوم ہوا کہ ایک بہت اعلیٰ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرما دیا. پھر یہ کہ جیسا کہ اندیشہ ظاہر ہو رہا ہے، اور آج آپ نے ایک اخبار میں دیکھا ہوگا کہ بہت سے حضرات نے ایک مذاکرے میں تقریباً یہ فیصلہ دیا ہے کہ 99% یہ سیبوٹاج ہے، تخریبی کارروائی، اور یہ حادثہ نہیں قتل ہے. قتل کا معاملہ جو ہے مقتول کے لیے اور بھی زیادہ وہ اس کے لیے اخروی انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جیسے کہ سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے کہ گویا کہ قاتل جو ناحق کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو وہ اس کے جملہ گناہ بھی اپنے حساب میں ڈال لیتا ہے، وہ بری ہو جاتا ہے. جیسے کہ حابیل اور قابیل کا جب واقعہ بیان ہوا ہے سورہ مائدہ میں، تو حضرت حابیل نے جب بھائی نے قابیل نے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، لا قرن میں تمہیں قتل کر کے رہوں گا، تو حضرت حابیل نے یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے میری جانب مجھے قتل کرنے کے لیے تب بھی میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے، بلکہ میرا ارادہ یہ ہے انی اريد ان تبوء باسمي و اسمه کا، کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ کر ہی گزرے تو اپنے گناہ جو ہے آپ کے وہ تو اس کی گٹھڑیاں تو آپ کے کاندھے پر ہے ہی، میری بھی جو کوتاہیاں ہیں کوئی خطائیں ہیں غلطیاں ہیں گناہ ہیں وہ بھی آپ سر اپنے سر لے لیں، تو میرے لیے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، میرے لیے تو اس میں نفع ہی نفع ہے، اس اعتبار سے میں کوئی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا آپ کے جواب دینے کے لیے اور آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ تو میرے نزدیک اس اعتبار سے، کیونکہ ایک بندہ مسلم کے لیے دنیا کی زندگی کوئی ایسٹ نہیں ہے، لائبلٹی ہے۔ یہ دو اصطلاحات جو ہیں جو لوگ اکاؤنٹس سے اور جدید جو ڈبل انٹری سسٹم اکاؤنٹنگ ہے وہ خوب ان کو سمجھتے ہیں کہ ایسٹس وہ ہوتے ہیں اور لائبلٹیز وہ ہوتی ہیں جن کی جواب دہی کرنی پڑتی ہے، ایسٹس وہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے بغیر کسی جواب دہی کے، تو لائبلٹی جو کیپیٹل ہوتا ہے اس کو ہمیشہ لائبلٹی میں لاتے ہیں، ایسٹ میں نہیں، اس لیے کہ جتنا کیپیٹل ہے اتنی آپ کو جواب دہی کرنی پڑے گی کہ آپ کے پاس اتنے لاکھ روپیہ تھا، کیا دھندہ آپ نے کیا، کیا کاروبار کیا، کمائی کیا چیز۔ تو اسی طریقے سے زندگی، یہ دنیاوی زندگی جسے عام طور پر لوگ ایسٹ سمجھتے ہیں، یا صلاحیت، ذہانت، قوت کار، صحت، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایسٹس نہیں ہیں، لائبلٹیز کے خانے میں آئیں گی، کہ جتنا کچھ اللہ نے جسے جتنی زیادہ زندگی دی اتنا ہی اس کا محاسبہ زیادہ ہو جائے گا، جسے جتنی زیادہ دولت دی اتنا ہی اسے حساب پیش کرنا پڑے گا، جسے جتنی صحت سے اور عافیت سے نوازا اتنا ہی اس کا حساب زیادہ ہوگا۔ اس اعتبار سے وہ حدیث مجھے یاد آ گئی کہ حضور نے فرمایا اغتنموا خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، ایک تو یہ کہ زندگی موت سے پہلے، اور صحت بیماری سے پہلے، اور مصروفیت سے پہلے فراغت اگر کوئی مل رہی ہے، اور بڑھاپے سے پہلے جوانی اگر مل رہی، یہی ہے جو تمہارا سرمایہ ہے بے ایمانا، کہ اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی، اس کا حساب دینا پڑے گا، جو کچھ بنانا ہے بنا لو، جو کچھ اس کے اندر تم اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کرنے کے لیے، وہ جو اقبال نے کہا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو سے محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، تو اصل میں تو مسئلہ ہے آخرت کا، دار الآخرت الحی الحیوان اور دانو عالم، اصل گھر تو ہے ہی، زندگی ہے ہی آخرت کی، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ تو اخروی حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ جو موت ان حضرات کو ملی ہے وہ اس اعتبار سے ذاتی طور پر ان کے لیے بڑی نافع ہے کہ ان کا حساب کتاب جو ہے وہ صاف ہو گیا، اور قاتل نے قتل کیا ہے تو گویا کہ ان کے تمام گناہ اپنے سر لے لیے، اور پھر یہ کہ جو شہادت کی موت انہیں ملی ہے، اور بالخصوص جسے ہم کہتے ہیں ڈائڈ ان یونیفارم، ظاہر بات ہے کہ اگر وہ گئے تھے بہاولپور تو وہ جنگی مشقوں کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، اور یہ سب اس لیے ہے، اس ملک کے تحفظ کے لیے، دفاع کے لیے، یہ جو مملکت خدا داد ہے وطن عزیز پاکستان، اس کی سرحدوں کے تحفظ کے لیے یہ ساری جو جنگی مشقیں ہوتی ہیں اور جو ہتھیار حاصل کیے جاتے ہیں، تو گویا کہ وہ بالکل ایک یونیفارم میں ان کی یہ شہادت ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً ان کے لیے ذاتی طور پر یہ موت بہت ہی خوش آئند موت ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ صدر ضیاء الحق صاحب کے حق میں یہ موت بہت بہتر رہی، اس لیے کہ جو آثار اس ملک کے حالات کے تھے وہ بتا رہے تھے کہ اب ان کا جو مستقبل ہے وہ اس ملک کے اندر کوئی زیادہ درخشاں نہیں ہے، ایک عوامی تحریک کے اٹھنے کے آثار پیدا ہو چکے تھے، جس کا خود انہیں احساس تھا، انہوں نے خود فرمایا ہے ایک انٹرویو میں کہ لوگ میرا چہرہ 11 برس سے دیکھ رہے ہیں اور دیکھ دیکھ کر اب اکتا گئے ہیں، اب وہ کوئی چینج چاہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جو چینج آتی ہے وہ کسی اس سے پہلے بھی جو آتی رہی ہے کسی دستوری انداز میں عام طور پر نہیں آئی ہے، بلکہ ہنگامہ اور ایک عوامی ایجوکیشن اس کے انداز میں آئی ہے، اور اس میں جو شخص بھی کسی وقت ہیٹریڈ کا اور نفرت کا ہدف بن جاتا ہے پھر جو آوازیں اس پر کسے جاتے ہیں، یہ سارا امکان موجود تھا اس ملک کے اندر اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو جاتی، ظاہر بات ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ موت انہیں ملی ہے نہایت خوش آئند ہے، اور وہ اس طریقے سے دنیا سے چلے گئے ہیں کہ کوئی اس قسم کی ابھی کیفیت جو ہے انہیں, ویسے تو یہ کہ کچھ نہ کچھ تو جو بھی ان پاور ہوتا ہے ہر وقت ہی اس کے خلاف کہا جاتا ہے, لیکن یہ کہ کوئی عوامی سطح پر ابھی اس طرح کا کوئی رد عمل ان کے خلاف جو ہے کم سے کم یہ کہ ظاہر نہیں ہوا تھا, تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے آخریت ہی کی موت نہیں ہے کہ وہ اس وقت چلے گئے ہیں کہ جبکہ اقتدار پر بھی تھے, حکومت ان کے ہاتھ میں تھی, دنیاوی اعتبار سے پوری عالمی سطح پر بھی ان کا ایک وقار تھا, اس پہلو سے یہ موت جو ہے دنیاوی اعتبار سے بھی ان کے حق میں ذاتی طور پر مفید ہے. البتہ جہاں تک ملک کا تعلق ہے, خاص طور پر چونکہ یہ تقریباً ثابت شدہ بات ہے کہ تخریب کاری ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ہی دیکھیے کہ کراچی میں جو تخریب کاری ہوئی ہے وہ بھی تاحال جو تخریبی واقعات ہوئے ہیں ان میں ایک منفرد نوعیت کی تخریب کاری ہوئی ہے, اس لیے کہ دو ریفائنریز پر اور ایک آئل ڈپو پر راکٹ سے حملہ, اس قسم کے کام ہمارے ہاں شمال مغربی سرحدی صوبے میں تو ہو رہے تھے, لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ پورے ملک میں بم بلاسٹ اور لوگوں میں ایک ہراسانی کی کیفیت اور لوگوں کے اندر ایک گھبراہٹ اور بے چینی پیدا کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں تو ہوئی ہیں, لاہور میں ہوئی ہیں, کراچی میں ہوئی ہیں, اسلام آباد میں ہوئی ہیں اور مختلف جگہوں پر, پشاور تو گویا کہ ایک طویل عرصے تک اس کا ایک بہت بڑا مرکز رہا ہے, لیکن یہ کہ جس انداز کی تخریب کاری کراچی کے آس پاس ہوئی ہے سندھ کے علاقوں میں, اور اسی طریقے سے یہ حادثہ جو ہوا ہے, اور ایک گاڑی بھی کوئی ملی ہے بغیر نمبر پلیٹ کے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعتاً اس نوعیت کی تخریب کاری کا آغاز جو ہے کسی بڑی پاور نے ہمارے خلاف جو ہے کیا ہے. اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے ملک کے مستقبل کے لیے بہت ہی اس وقت مخدوش ہے, اور بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت دو باتوں کی. ایک, ہمارے یہاں جب جہتی ہو, اتحاد ہو, سابقہ اختلافات کے چیپٹرز کو کلوز کیا جائے, وہ باتیں جو ہے اب اس کو زمانہ ماضی میں شمار کیا جائے, اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اب ایک دور تھا جو ختم ہو گیا, ایک چیپٹر تھا جو کلوز ہوا. ضیاء الحق صاحب کا دور حکومت 11 برس کا یہ ایک باب ہے دہلی کا تاریخ کے اندر, اور اگر اس کے اندر تبدیلی اس انداز سے آتی تو اس کے کیا اثرات ہوتے, کیا نتائج ہوتے, اور اس طرح کی سچویشن کو کوئی ہمارا دشمن کس طرح کس بڑے پیمانے پر استعمال کر سکتا. تو اس سے یہ صورت جو ہوئی ہے کہ وہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے, اس پہلو سے اب ہمیں اپنے دلوں کے اندر سے بھی غبار اور عناد نکال کر, اور ظاہر بات ہے کہ نئی سیاسی الائنمنٹ سب ہوں گی, اس پہلو سے سب سے زیادہ مقدم تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر پاکستانی جو ہے سب سے زیادہ زور دے اتحاد اور یکجہتی پر, اور کسی بھی قسم کے فتنے اور اختلاف کو جو ہے اس وقت وہ ہوا نہ دے, بلکہ چاہے وہ مذہبی سطح پر ہو رہے ہو, فرقے وارانہ انداز کے ہو, یا یہ کہ سیاسی انداز کے ہو, سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس وقت جو خطرناک آثار ہیں کہ اتنی بڑی تخریب کاری یہ بھاولپور کے پاس ہو گئی, اور نوعیت جو ہے تخریب کاری کی وہ بدلتی محسوس ہو رہی ہے کراچی کے حادثے سے, تو اس اعتبار سے بہت ضروری ہے کہ ملک و ملت کے مستقبل سے جن کو بھی خلوص اور اخلاص کا تعلق ہے وہ بہت محتاط ہو جائے, دینی سطح پر بھی, مذہبی سطح پر بھی, سیاسی اعتبار سے. ویسے یہ آثار بہت اچھے ہیں کہ الحمدللہ کہ ہمارے ہاں حکومت کی سطح پر جو اب اس کے بعد انتظام شروع کیا گیا ہے وہ خالص دستوری سطح پر کیا گیا, فوری طور پر کوئی مارشل لا نہیں لگایا گیا, حالانکہ یہ وجہ جواز بن سکتا تھا مارشل لا کی, اتنا بڑا حادثہ اور اتنی ہماری ٹاپ کی جو ملٹری شخصیتیں تھیں قائدین سے ملک کی فوجی, ان کا اس طریقے سے اچانک ملک کے سین سے ہٹ جانا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اگر کوئی شخص یہ مارشل لا کی طرف پیش قدمی کرتا تو عوامی سطح پر کوئی فوری رد عمل نہیں ہو سکتا تھا, اس لیے کہ اس حادثے کے بعد لوگ یہ محسوس کرتے کہ اس کی ملک و ملت کے تحفظ کے لیے ضرورت ہے. لیکن جن حضرات نے بھی, جو بھی دی ہیلم آف افیئرز ہے, جو بھی اوپر جن کے ہاتھ میں ہے اس وقت ملک و ملت کی قسمت, بظاہر اصل قسمت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن بہرحال کسی وقت میں کسی کے پاس, کسی وقت کسی کے پاس کچھ اختیارات آ جاتے ہیں, ان اختیارات کے استعمال میں اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کچھ اختیار دیا ہوا ہے, تو اس اعتبار سے جن حضرات کے ہاتھ میں بھی ملک و ملت کی قسمت کے ضمن میں فیصلے کرنے کا اس وقت اختیار ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو انہیں خراج تحسین ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دستوری پٹری پر ہی ملک کی گاڑی چلے گی۔ دستور کے مطابق طے کر لیا گیا کہ جو سینٹ کے چیئرمین تھے انہوں نے صدارت کی ذمہ داریاں سنبھال لی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا شگون ہے، بہت عمدہ ایک رخ پر ہماری ملک کی گاڑی جو ہے وہ چلی ہے، اور اس میں مزید اہتمام ہونا چاہیے۔ بڑا افسوسناک اعلان ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے ایک شخص کو الیکٹرک شاک لگا تھا باہر مسجد کے پنکھے سے، اسے ہسپتال لے گئے تھے، اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ پتہ ان کا یہ ہے، محمد شریف والفیروز دین، مسلم کالونی، بستانی روڈ، لاہور، مکان نمبر 12، مکان نمبر 102 ہے یا 12 ہے، گلی نمبر 12 ہے۔ نیچے پھر لکھا ہے ہاؤس نمبر 69 بائی ایس، میں سمجھا نہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے۔ بڑا حادثہ ہے، جمعے کی نماز کے لیے انسان آیا اور اس طرح کا انتقال ہو گیا ہے۔ بہرحال میں اس وقت اپنی گفتگو میں جو یہ وقفہ آ گیا ہے تو میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابھی جو ہمارے ایک بھائی فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی، اور صدر محمد ضیاء الحق صاحب کے لیے بھی، اور جو کلمہ گو اس حادثے کے اندر لقمہ اجل بنے ہیں ان سب کے لیے بھی اجتماعی دعائے مغفرت ہم کر لیں۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام، ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان، اللہم اغفر لهم وارحمهم وادخلهم فی رحمتك وحاسبهم حسابا یسیرا، اللهم نور مرقدهم واكرم منزلهم والحقهم بالصالحين، اللهم انهم كانوا عبادك خلقتهم وهديتهم للاسلام وانهم يحتاجون الى مغفرتك، ومن يغفر الذنوب الا انت فاغفر لهم مغفره من عندك وارحمهم انك انت الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جو ملک کو ملت کو درپیش اچانک خطرہ آ گیا ہے، اس لیے کہ جو بھی ہمارے دشمن ہیں انہوں نے واقعی وار جو ہے بہت کاری کیا ہے، اور تخریب کاری کا یہ واقعہ اور پھر جو نوعیت بنی گئی ہے دوسرے تخریب کاری کے واقعات کی، اس کے پیش نظر سب سے پہلی بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپس کے اختلافات کو ختم کریں اور متحد ہو کر اور منظم ہو کر، اور خاص طور پر مذہبی سطح پر بھی جو ہمارے یہاں فرقواریت ہے، اس وقت خصوصی طور پر محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ کوئی چنگاری کوئی دشمن کسی وقت اس طرح کے معاملے میں نہ ڈال دے کہ جس سے بارود جو ہے وہ بھڑک اٹھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حادثے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ علامہ عارف حسین الحسینی کا بھی جو قتل ہوا ہے یقیناً وہ اسی نوعیت کی تخریب کاری کا نتیجہ ہے، اور اس کا پھر رد عمل بھی ہوا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکا ہے۔ لیکن دشمن یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو بھی کوئی حساس نقطہ ہے، کوئی سینسیٹیو پوائنٹ ہے، وہ اسے چھیڑے، اور اس طریقے سے چھیڑے کہ دلوں کے اندر جو مواد موجود ہیں، کوئی نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، اختلافات ہیں، وہ بارود جو ہے کسی طریقے پر بھڑک اٹھے۔ وہ مغربی وہ مذہبی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، یہ ڈیسٹیبلائزیشن اگر اس ملک میں حکومت کی سطح پر ہو جائے، یا یہ کہ بڑے پیمانے پر اب کوئی تخریب کاری جو ہے شروع ہو جائے، تو ملک و ملت کے لیے بڑے اندیشے ہیں۔ لہذا ایک تو یہ کہ ہم سب لوگ کوشش کریں ہر قسم کے اختلافات کو اس وقت پس منظر میں لے جائیں، اتحاد اور اتفاق کو سامنے لائیں، اور اس کے لیے ہر شخص کنسرٹڈ ایفرٹ، ایک قوت ارادی کے ساتھ کوشش کرے۔ ثانیاً جیسے کہ آغاز ہو گیا، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اب جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیار آ گیا ہے انہیں صحیح سوجھ بوجھ عطا کرے، اور وہ ملک و ملت کے مسائل کا صحیح ادراک اور صحیح شعور حاصل کر کے صحیح فیصلے کریں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلا فیصلہ بہت صحیح ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ آئندہ بھی اسی رخ پر آگے بڑھے. خاص طور پر فوج کو یہ بات جان لینی چاہیے, اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قوی, کہ ان کا سیاست کے اندر کوئی مستقل رول, یہ جو بھی اس وقت روح عصر ہے اور جو بھی ایک رجحان ہے ذہنی, اور خاص طور پر پاکستان کے جو حالات ہیں ان کے اعتبار سے یہ ملک و ملت کے لیے کسی طرح بھی مفید نہیں. ہمیں خالص پروفیشنل آرمی درکار ہے, ان کے اندر ملک و ملت کے لیے جذبہ ہو, اور پھر یہ کہ عوام فوج سے محبت کرتے ہیں, عوام کے کسی حصے میں بھی فوج سے کوئی نفرت پیدا نہ ہو جائے. یہ چیز جو ہے یہ اس ملک کی جڑوں کو کھود دینے والی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جب فوج سیاست میں ملوث ہوگی تو یقیناً تقسیم ہو جائے گا رد عمل عوام کا ان کے بارے میں. جن لوگوں کو ان سے اتفاق ہوگا وہ یقیناً ان کی تائید بھی کریں گے اور ان سے محبت بھی کریں گے, لیکن جنہیں اختلاف ہوگا لا محالہ, اب ان کی دلی ہمدردیاں جو ہے فوج سے وہ علیحدہ ہونی شروع ہو جائیں گی. میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر پاکستان کے حالات وہ ہوتے جیسے کہ مثلاً ترکی کے حالات ہیں تو فوج کا سیاست کے اندر عمل دخل اتنا خوفناک نہ ہوتا, اس لیے کہ ایک ملک اس اعتبار سے کہ اس میں ایک ہی قوم نسلی اعتبار سے تمام ترک آباد ہے, اگر کوئی مائنورٹیز ہے ایتھنک مائنورٹیز تو وہ پیریفری پر ہے, کونوں پر کناروں پر ہے, جو اصل ملک ہے وہ 100% ایک نسل پر مشتمل ترک, ایک نسل ایک مذہب, وہی سنی اور صوفی المشرب مسلمان عظیم اکثریت, جہاں تک پڑھے لکھے لوگوں کا تعلق ہے وہ مغرب پرستی ان میں ہے, لیکن عوام الناس کے اندر آج تک بھی ان کے اندر حنفیت اور تصوف یہ دو چیزیں بڑی گہری جڑیں رکھتی ہیں ترک قوم کے اندر, اور اس میں کوئی فقہی اختلاف بھی موجود نہیں. یعنی جیسے ایران کا معاملہ ہے کہ عظیم اکثریت جو ہے ایک فقہ فقہ جعفریہ کے اوپر متفق ہے, اور اگر سنی اقلیتیں ہیں تو وہ کناروں پر ہیں کونوں پر ہیں, کچھ بلوچ ہیں جنوب مشرقی کونے میں, کچھ افغان ہیں شمال مشرقی کونے میں, کچھ کرد ہے وہ سنی ہے اور حنفی ہے وہ ہے شمال مغربی کونے میں, کچھ عربی نسل لوگ ہیں اور وہ ہے جنوب مغربی کونے میں, لیکن چار کونوں میں ہیں. اصل ملک یہ ہے وہ ایک مذہب اس میں عاشری مذہب ہے اور ایک فقہ یعنی جعفری فقہ اس کے ماننے والے ہیں. یہی معاملہ ترکی کا ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مذہبی اختلاف تو وہاں ہے ہی نہیں, اس لیے کہ تمام مسلمان غالب اکثریت سنی مسلمان پھر حنفی مسلمان پھر تصوف ان کے رگ و پیشے میں سرایت کیے ہوئے, خاص طور پر جو سلسلہ نقشبندیہ ہے اس کی بڑی گہری ہے جڑیں تمام ترکوں کے اندر, نہ صرف ترکی کے ترک بلکہ وہ ترک بھی کہ جو اس وقت روسی علاقے میں آباد ہے ان کے ہاں بھی یہ نقشبندی سلسلہ کا بہت گہری جڑیں موجود. اگر وہاں کی فوج جو ہے ملک کے معاملات میں دخل دیتی ہے تو کوئی اس میں خطرے والی بات نہیں ہے, وہ بھی آخر اسی قوم کے لوگ ہیں اسی قوم کے افراد ہیں, اور پھر یہ کہ پورے ملک سے ایک طرح سے پروپورشنیٹلی اور متناسب انداز میں فوج کے اندر بھی نمائندگی ہے. ہمارا ملک اس اعتبار سے بہت مختلف ہے, اور کوئی شخص اگر قیاس کرتا ہے ترکی پر یا کسی اور اس طرح کے حالات رکھنے والے ملک پر تو بہت بڑی ٹھوکر کھاتا ہے. ہمارے ملک میں فوج کے اعتبار سے ملک منقسم ہے دو حصوں میں, شمالی حصہ جنوبی حصہ, فوج ساری کی ساری استثناءات ہے کچھ ٹیکنیکل حصوں میں, کچھ آفیسر میں آپ کو کچھ مہاجرین کی تعداد مل جائے گی, اردو سپیکنگ لوگ موجود ہیں, لیکن یہ کہ جو بلک ہے ہماری آرمی کا وہ پورا کا پورا پنجاب سے, بلکہ پنجاب کا بھی شمالی حصہ, جنوبی پنجاب سے بھی اس کی کچھ زیادہ نمائندگی نہیں, اور سرحد یہ دو ہے صوبے کہ ان سے فوج کی پوری نمائندگی, سندھ سے بالکل نہیں ہے, بلوچستان سے بھی بالکل نہیں ہے. اسی کا مطلب ہے کہ جب مارشل لا لگتا ہے تو آپ کو معلوم ہے پنجاب کے اندر ایک پنجابی لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ اس کا انچارج تھا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر, اور سرحد میں پٹھان لیفٹیننٹ جنرل موجود تھے, لیکن بلوچستان میں ایک اردو سپیکنگ رہے رحیم الدین خان صاحب, اور سندھ کے اندر بھی پنجابی رہا. تو یہ تقسیم جو ہو جاتی ہے یہ ملک کے لیے بہت خوفناک ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اب بھی جو بالغ اکثریت ہے اور کچھ 40-50 برس سے اوپر کے لوگ ہیں سندھ کے اندر, ان کی عظیم اکثریت محب وطن بھی ہے, ان کا مذہب کے ساتھ لگاؤ بھی ہے, پاکستان کے شیخ بھی ہیں, نوجوانوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اگرچہ کچھ دوسرے رخ پر جا چکی ہے, اس کو ماننا پڑے گا, لیکن ابھی وہ نسل موجود ہے. اور اگر کوئی سیاست کا صحیح عمل چلے گا تو وہ جو بالغ نسل ہے اور جو ادھیر عمر کی نسل ہے وہ مؤثر ہوگی، اثر انداز ہوگی، لیکن ایجوکیشن کا راستہ چلتا ہے تو گویا کہ پورا معاملہ پھر نوجوانوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور یہی چیز ہے کہ جو سب سے بڑا خطرہ بنتی ہے پاکستان کے لیے. اور بالکل جیسا کہ میں نے 1982 میں لکھ دیا تھا ضیاء الحق صاحب کو اپنے خط میں، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل بنگلہ دیش کے پیرلل حالات جو ہے صوبہ سندھ کے اندر پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں، پر آپ خدا کے لیے اس ملک کی سیاسی گاڑی کو جو روک کر کھڑے ہوئے اسے چلنے دیجیے اس کی پٹری کے اوپر. تو یہ بات جو ہے آج میں پھر کہہ رہا ہوں کہ چونکہ حالات ایسے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی تخریب کاری کا حادثہ ہو جائے، دشمن نے اگر اتنے کاری وار کیے ہیں اور اتنی اس کی پلاننگ جو ہے کہ C-130 کو اڑا دیا ہے انہوں نے، حالانکہ فوجی جہاز جو ہے انتہائی مضبوط جہاز، نام اس کا ہرکولیس، پھر یہ کہ اس میں ظاہر بات ہے کہ کوئی سویلین عملہ جو ہے زیادہ کہیں بھی انوالو نہیں تھا، پورا کا پورا فوج کا آپریشن. لیکن یہ کہ اگر وہ یہ کر بیٹھے ہیں، اگر اندرونی کوئی ہوئی ہے تو اور زیادہ خوفناک ہے، باہر سے کوئی اگر راکٹ لگ گیا تو پھر بھی زمین سمجھیے کہ پھر بھی وہ کسی بہت بڑے انتشار کا یا کسی بہت بڑی سازش کا مظہر نہیں ہے. تو میں تو بلکہ یہ دعا کرتا ہوں کہ واقعی تک یہ کہیں باہر ہی کا راکٹ لگا ہو، ورنہ تو اندر ایک دوسرے پر شکوک و شبہات کا معاملہ جو ہے وہ بہت سے زہر گھول سکتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر. تو یہ صورتحال جو ہے ہو سکتا ہے کہ دشمن کہیں اور کوئی کاری وار کرے اور پھر یہ جواز مزید پیدا ہو جائے کہ یہاں پر ایمرجنسی کو اور شدت کے ساتھ لگا کر اور ماشاءاللہ جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے. لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا اس وقت کہ اللہ سے ہم دعا کریں گے اور جو ذمہ دار حضرات ہیں ان سے استدعا کریں گے کہ وہ اس رخ پر نہ سوچے، اس ملک کی گاڑی کو سیاسی خطوط پر آگے بڑھانے کی کوشش کرے. جیسا کہ فیصلہ بھی ہوا ہے، بہت خوشائند ہے کہ الیکشن 16 نومبر کو ہوں گے اور امید ہوتی جا رہی ہے، اور بہرحال ہمارے لیے یہ راستہ تو دعا کا تو کھلا ہوا ہے کہ دعا کریں کہ جماعتی الیکشن ہو، ایسے الیکشن ہو کہ جن کو پوری اس وقت کی دنیا کی جو ایک شعور کی سطح ہے اس پر قابل اعتماد الیکشن تسلیم کیا جائے. یہ چیزیں معروف کے درجے میں پوری دنیا کے اندر ایک معروف شے ہے اور ہم اسی رخ پر چل رہے ہیں، لہذا اس معروف کے مطابق چلنا بہت ضروری ہے. جیسے کہ شریف الدین پیرزادہ صاحب کا جو ابھی پچھلے دنوں بیان آیا کہ انہوں نے ضیاء الحق صاحب سے جو حال ہی میں ملاقات کی تھی، تو وہ ان کے دستور اور قانون کے ضمن میں اس وقت سب سے بڑے مشیر رہے، لیکن وہ بھی مشورہ دے کر گئے اور صدر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ان کے مشوروں پر سنجیدگی سے غور کریں گے کہ یہاں جماعتی الیکشن کروائے جائیں، کسی جماعت کو اس الیکشن کے میدان سے باہر رکھنے کی کوئی کوشش نہ کی جائے اور ہر اعتبار سے کوشش کی جائے کہ الیکشن ایسے ہو کہ جس کے نتائج کو پوری دنیا میں تسلیم کیا جائے کہ واقعی یہی اس ملک کے بسنے والوں کی رائے کا صحیح مظہر ہے. تو یہ ہے دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. باقی جو اندیشے ہیں ملک کے لیے اس کے حوالے سے کل بھی میں نے اپنی مسجد میں دعائے قنوت جو ہے اجتماعی طور پر فجر کی نماز کے بعد ہم نے مانگی تھی. میں اس وقت بھی چاہتا ہوں کہ دعائے قنوت خاص طور پر ایک تو وہ ہے کہ جو حنفی مسلک کی روح سے پڑھی جاتی ہے، ایک دوسری دعائے قنوت ہے کہ جو اصل میں احناف کے ہاں وہ قنوت نازلہ میں شمار کی جاتی ہے، وہ بھی قنوت ہے کہ جب کسی اعتبار سے کوئی صورت جو ہے تشویشناک ہو، خطرے کی ہو، دشمن کی طرف سے کوئی کاری وار لگایا گیا ہو، صدمہ پہنچا ہو، تو یہ قنوت نازلہ ہے، یعنی کسی مصیبت کے نزول کے وقت کی دعائے قنوت. اور جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ تو عام طور پر دعائے قنوت جو وتر میں پڑھی جاتی ہے وہ بھی یہی دعا مانگتے ہیں، اور اس دعا میں بہت جامعیت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کلمات تلقین کیے ہیں اس میں وہ لفظ جو ہے مرکزی اس کا وقنا شر ما فزیت، اے اللہ جو بھی تو نے فیصلے کیے ہو، بہرحال تیرے فیصلوں کو بدلنے والا تو کوئی نہیں ہے، لیکن ان فیصلوں میں اگر کوئی شر کا پہلو ہے تو اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس شر کے پہلو سے بچا لے. اب ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہوا ہے یہاں پتہ بھی نہیں جنبش کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اب اگر وہ صحیح جگہ پر ہٹ کیا ہے کسی راکٹ نے یا کسی کی سازش کامیاب ہو گئی تو اذن رب تو اس میں شامل ہے، لہذا فضیتا جو تو نے فیصلہ کیا، لیکن اے پروردگار تیرے فیصلے سے جو ہو گیا ہے اب اس کا جس کو آپ جدید اصطلاح میں کہتے ہیں فال آؤٹ، اس کے اثرات ایٹمک ایکسپلوژن کا فال آؤٹ ہوتا ہے، اس سے بچنے کی تدبیریں کی جاتی ہیں، تو اللہ اس حادثے کے جو شر والے پہلو ہیں اس میں جو خرابی اور اندیشہ ہو سکتا ہے ملک و ملت کے لیے خاص اپنے خزانہ فضل سے اور خزانہ رحم سے ہمیں اس ان سے بچا لے. تو وہ دعا بھی اس وقت میں چاہتا ہوں کہ اجتماعی طور پر کر لیجیے, خاص طور پر اس حصے کو اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے. اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وعافنا فی ما عافیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فی ما عافیت وقنا شر ما قضیت وقنا شر ما قضیت وقنا شر ما قضیت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت تبارك ربنا وتعاليت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم. اب اس کے بعد آج صبح میں سوچ رہا تھا کہ جو اصل موضوع تھا میری آج کی گفتگو کا, میں اس کے ضمن میں بھی کچھ عرض کروں, لیکن پھر میں نے یہ طے کیا کہ وہ مضمون ادھورا رہ جائے گا, لہذا آج میں اسے شروع نہیں کر رہا. قرآن کا فلسفہ شہادت اور پاکستان کا مستقبل, اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں ایک اور اس کی گمبھیریت جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے, لیکن اس پر میں اپنے خیالات انشاءاللہ جامعیت کے ساتھ اگلے جمعے میں پیش کروں گا. اس وقت میں صدر ضیاء الحق صاحب کے ساتھ جو میرا معاملہ رہا ہے اس کے ذمن میں کچھ وضاحتیں کرنا چاہتا ہوں, خاص طور پر جو ان کے مجھ پر ذاتی احسانات ہیں. میں ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روح سے بھی کہ اذکروا موتاکم بالخیر, اس لیے کہ وہ میرے اور میرے کام کے لیے یقیناً خیر ثابت ہوا, جو ان کے کچھ احسانات تھے جن کا میں تذکرہ کروں گا. اور ساتھ ہی حدیث نبوی وہ بھی ہے کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ, جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا. اور چونکہ گزشتہ بہت جو کچھ عرصے سے میری طرف سے تنقیدی ہی باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بیلنس کر دوں اپنی ان باتوں کا بھی ذکر کر کے کہ جن میں میں ان کا ممنون احسان. ساتھ ہی ایک ذاتی زیادتی بھی جو ان پر جو انہوں نے مجھ پر کی تھی ذاتی نوعیت کی, اس کا میں تذکرہ کر دینا چاہتا ہوں, اس لیے کہ اس کا بھی تلخی کے ساتھ میں نے بہرحال احباب کی نجی گفتگو میں اس کا تذکرہ کیا ہے, لیکن میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اس اعتبار سے کہ میں علی رؤوس الاشہاد انہیں معاف کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے اوپر جو بھی زیادتی ہوئی تھی اس کی ذمہ داری سے انہیں بری کرتا ہوں, اور اللہ تعالی کو گواہ بنا کر میں اس معاملے کے اندر انہیں معاف کر رہا ہوں. وہ مسئلہ کیا ہے وہ سمجھ لیجیے. میرا جو ذاتی معاملہ رہا ضیاء الحق صاحب سے, اس کا ایک دور تو وہ ہے کہ جس میں میرے علم میں تو صرف یہ بات تھی, یہ ہے سن 67-68 کا معاملہ. وہ جی او سی تھے ملتان میں, جنرل آفیسر کمانڈنگ, لیفٹیننٹ جنرل ہوں گے اس وقت بھی یا میجر جنرل تو بہرحال ہوں گے. تو ایک تو یہ کہ میثاق جب میرے پاس آیا ہے تو میثاق کے خریداروں میں ان کا نام موجود تھا, اور مستقل طور پر وہ بعد میں میثاق کے خریدار رہے. وہ یا کہ ایک ذہنی رابطہ جو ہے وہ میرے ان کے درمیان موجود تھا, اگرچہ ملاقات کا بھی نہیں. خاص طور پر جو تدبر قرآن, اب مجھے یہ یاد نہیں کہ جلد اول کا واقعہ ہے یا جلد دوم کا, یہ دونوں میں نے شائع کی تھی اپنے نجی ادارے سے, دارالاشاعت الاسلامیہ, ابھی انجمن صدام القرآن قائم نہیں ہوئی تھی, لیکن یہ کہ اس نجی ادارے سے میں نے جب یہ کتاب شائع کی تو ایک فوجی آفیسر آئے تھے چل کر کرشن نگر میں میرے مکان پر وہ تفسیر حاصل کرنے کے لیے, جس سے مجھے کچھ حیرت بھی ہوئی تھی اور خوشی بھی ہوئی تھی کہ ہماری فوج میں, اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ ضیاء الحق صاحب نے منگائی ہے یہ کتاب, تو خوشی ہوئی تھی کہ ہماری فوج کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا ایک علمی ذوق دین کے معاملے میں اتنا علمی ذوق ہے کہ وہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی تفسیر کا بھی مطالعہ کرتے ہیں. اس دور کا ایک معاملہ بعد میں مجھے معلوم ہوا, میرے علم میں نہیں تھا پہلے. انہوں نے بعض گفتگو میں اس کا ذکر کیا اور بعض شاید انٹرویوز میں بھی آیا ہے کہ وہ کبھی کبھی میرے درس میں بھی شریک ہوتے تھے, جبکہ مسجد خضرہ میں میرا درس ہوتا تھا, یا تو یہ کہ کہیں سرکاری کسی کام سے آئے اور اس کے ساتھ ہی اگر کوئی ایک دو دن یہاں گزرے اور درس آ گیا تو اس کا انہوں نے ذکر کیا, لیکن مجھے قطعاً معلوم نہیں تھا. اس وقت بھی میرے درس میں عام طور پہ 300-400 کی حاضری ہوتی تھی, اس کے بعد جب یہ مسجد شہداء میں منتقل ہوا تو 500-700 تک کی حاضری ہوتی تھی، لہذا کسی سے کوئی ذاتی رابطے کا اس میں سوال نہیں تھا، تو میرے علم میں نہیں تھا. دوسرا میرا ان سے جو رابطہ ہوا، اگرچہ وہ ہوا براہ راست لیکن بالمشافہ نہیں، ملاقات نہیں لیکن ٹیلی فون پر براہ راست گفتگو، یہ 1977 کی بات ہے. انہوں نے جب ٹیک اوور کیا تھا، ہماری سالانہ قرآن کانفرنس ہوا کرتی تھی مارچ کے مہینے میں. مارچ 1977 میں ملک میں آپ کو یاد ہوگا ہنگامے تھے اور فسادات تھے اور تحریک چل رہی تھی، لہذا وہ کانفرنس نہیں ہو سکی. ہم نے نومبر میں پھر اس کو منعقد کیا جب ملک کے اندر حالات جو ہے کم سے کم پرامن ہو گئے تھے، باقی جو بھی نظام بنا وہ علیحدہ بات ہے. تو ایک رات اچانک اگلی صبح کانفرنس شروع ہونے والی تھی، ٹیلی فون آیا اور معلوم ہوا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب بات کرنا چاہتے. میں حیران بھی ہوا، میرے لیے سرپرائز تھا، لیکن براہ راست انہوں نے گفتگو کی کہ کل آپ کی کانفرنس ہو رہی ہے، مجھے معلوم ہوا ہے، میں اس میں پیغام دینا چاہتا ہوں، لیکن اب اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ میرا تحریری پیغام جو ہے آپ تک پہنچ سکے. بعد میں یہ کتابت ہو کر اور خوشنما لکھا ہوا بھیج دیا جائے گا آپ کو، لیکن آپ اس وقت ڈکٹیشن لے لیجئے ٹیلی فون پر اور میرا پیغام کل سنا دیجئے. لیکن اس کے ساتھ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، آج پھر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہمارے ہاں یہ بالکل خلاف معمول بات تھی، اس سے پہلے بھی ظاہر بات ہے کہ کم سے کم چار پانچ قرآن کانفرنسیں ہمارے ہاں ہو چکی تھی. ہم نے کبھی کسی سیاسی یا حکومتی شخصیت جو ہے، کسی برسر اقتدار شخص، کسی گورنر یا کوئی صدر وغیرہ، وزیر اعظم، نہ ہم نے کبھی مدعو کیا نہ کسی کا پیغام سنایا. ہم نے اپنے ادارے کو بالکل سرکاری اثرات سے پاک رکھا ہے، کوئی ایک پیسے کا معاملہ نہیں، اور کسی شخصیت سے کوئی سوچ سچا یا جھوٹا کوئی تعلق ہمارا جو ہے کسی حکومت کی سطح پر نہیں رہا. کیونکہ یہ غیر معمولی بات تھی، اب میں ضیاء الحق صاحب کا وہ پیغام، جبکہ خود انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی تو میں رد نہیں کر سکتا تھا، تو میں نے وہ پیغام سنایا. لیکن ساتھ ہی وہ تقریر میرے ریکارڈ پر ہے کہ میں نے عرض کیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ مذہبی مزاج ہے، دینی مزاج ہے، اور ابتدائی تقاریر انتہائی ان کی جو ہے پرجوش تھی، بالکل ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اب وہ نظام مصطفیٰ تحریک کی روح جو ہے اب ان کے پاس ہے اور یہ اس کے کسٹوڈین ہے، اس کے امین ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اب ضیاء الحق صاحب آپ پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، اس لیے کہ جو میں نے عرض کیا تھا، جو جتنا بڑا ایسٹ شمار ہوتا ہے دنیا میں، آخرت کے اعتبار سے اتنی ہی بڑی لائبلٹی ہے، رسپانسبلٹی ہے، جواب دہی ہے. تو اس اعتبار سے میں نے عرض کیا تھا اس کانفرنس میں کہ اب آپ پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی، اب آپ اسلام یہاں نافذ کریں اور پورا کا پورا اسلام نافذ کریں. کوئی ادھورا اسلام اسلام نہیں شمار ہوتا. ادھورے اسلام کے بارے میں تو قرآن کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کھلے کھلے کفر سے زیادہ ناپسند ہے. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. کیا تم ہماری شریعت اور دین کے ایک حصے کو مانتے اور ایک حصے کو نہیں مانتے ہماری کتاب کے؟ تو جو کوئی تم میں سے یہ حرکت کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا میں انہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اللہ غافل نہیں ہے، ناواقف نہیں ہے تمہارے اعمال سے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ پورا دین نافذ کیجیے، اور نمبر دو، تدریج کے چکر میں نہ پڑ جائیے. یہ تدریج سے زیادہ بڑا جو ہے دھوکا اور کوئی نہیں ہے. تدریج اس وقت صحیح تھی جب شریعت نازل ہی ہو رہی تھی تدریجن، جو حکم آ گیا وہ واجب التنفیذ تھا، اور جو ابھی نہیں آیا ظاہر بات ہے اس کی تنفیذ کا امکان نہیں تھا. لیکن اس کو دلیل بنا کر آئندہ کبھی تدریج کا اگر جو ہے وہ سہارا لیا گیا تو اس سے بڑا دھوکا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ شریعت موجود ہے، دین کامل ہو چکا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب اگر ہم اس میں کوئی حصے بکرے کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہم پر ہوگی. ساتھ ہی میں نے عرض کیا تھا، مجھے چونکہ معلوم تھا کہ کچھ حضرات ان کے آس پاس بیٹھنے والوں میں جن سے انہیں کچھ تعلق خاطر تھا، ان میں ایک شخصیت وہ بھی اب مرحوم ہو چکی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ تدریج کے فلسفے کے بہت بڑے علمبردار تھے. تو میں نے اسی لیے خاص طور پر تدریج کے خلاف جو ہے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اس چکر میں خدا کے لیے کبھی نہ پڑ جائیے. باقی یہ بھی عرض میں نے کر دیا تھا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ اگر آپ یہاں اسلام نافذ کرنے کی اور پورا اسلام اور وہ بھی یکدم دفعتن نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو شدید اندیشہ ہے کہ یہ معاشرہ آپ کو برداشت نہیں کرے گا، اٹھا کر پھینک دے گا.
لیکن آپ اس کو اپنے لیے خوش آئند سمجھیں کہ اقتدار چھوڑنا جو ہے وہ گوارا کر لیں، لیکن شریعت کے ساتھ جو ہے کسی درجے میں بھی اپنی وفاداری کا جو ہے زوف کا مظہر نہ سامنے آنے دیں. اور میں نے مثال دی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ وہ تمام چیزیں ریکارڈ پر ہیں، کہ اس 20ویں صدی میں ایک شہنشاہ برطانیہ کا، اور وہ برطانیہ کا وہ دور ہے جبکہ اس پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس شہنشاہ نے ایک عورت کی محبت کی وجہ سے اگر تخت حکومت کو ٹھوکر مار دی تو ایک بہت بڑی مثال ہوگی کہ کوئی حکمران، اور ایسا حکمران کہ جو مقتدر مطلق ہو بقول خود ان کے، وہ اگر شریعت کے ساتھ کم سے کم اتنے تعلقات کے ثبوت دے جتنا اس شخص نے ایک عورت کے ساتھ دیا، کہ اس کے ساتھ اپنی وفاداری جو ہے وہ اتنی بالا کر رکھے کہ کوئی مصلحت اور کوئی حکومت اور کوئی عہدہ جو ہے اس کے راستے میں نہ آئے، وہ یا تو شریعت کو نافذ کرے، ورنہ یہ کہ اگر وہ گوارا نہ ہو معاشرے کو تو اس حکومت کو چھوڑنا جو ہے پسند کر لے. یہ تھی میری بات، اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً میری یہ بات ان تک پہنچی ہوگی. 1980 میں پہلا علماء کنونشن ہوا، مجھے اس کا دعوت نامہ ملا. اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ میرے بارے میں کچھ اس میں ذہن ہے. میں نے معذرت کر دی، میں اس قسم کے اجلاس وغیرہ سے کوئی طبی مناسبت نہیں رکھتا. میں نے معذرت کی، اور خاص طور پر میرے پاس ایک بہانہ تھا کہ غالباً 20 تاریخ ہی کو وہ اجلاس تھا، اور 20 اور 21 کی درمیانی شب کو، اگست 1980 ہے یہ، 20 اور 21 کی درمیانی شب کی میری سیٹ بک تھی امریکہ کے لیے. تو میں نے معذرت کر لی کہ میں باہر جا رہا ہوں اور میری سیٹ بک ہے، میں حاضر نہیں ہوں. اس کے بعد پھر فون آیا، اب یہ دوسرا موقع ہے کہ رابطہ قائم ہوا، اور کہا کہ آپ اگر اس میں نہیں آ سکتے تو 2 دن پہلے 18 اگست کو ایک ہم مشاورتی اجتماع کر رہے ہیں کہ اس کنونشن کو کس طور سے منعقد کیا جائے، تو ظاہر اس کے لیے عذر نہیں ہے تو اس میں تو آ جائیے. اب میرے پاس عذر بھی نہیں تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہو جاؤں. وہ میرے زندگی میں 8 گھنٹے مسلسل ان کے ساتھ، اس لیے کہ وہ کانفرنس، جیسے ابھی یہ کانفرنس ہوئی تھی جس میں وہ شریعت آرڈیننس وغیرہ کے معاملے ہوئے، تو وہ بھی آپ نے سنا ہوگا 8-10 گھنٹے کی کانفرنس تھی، اسی طرح کا 8 گھنٹے مجھے یاد ہے. وہ ظہر کا وقت آیا تو ظہر بھی ہم نے ساتھ پڑھی، پھر غالب العصر بھی آ گئی تھی، لیکن ایک نماز تو لازمی مجھے یاد ہے. اور وہ بہت ہی چند معدودے لوگ تھے اس میں. اس میں ایک تو مشورہ میرا انہوں نے 100% قبول کیا، اور اس کے باوجود قبول کیا کہ باقی جتنے سویلین لوگ اس میں موجود تھے، 5-6 سے زیادہ ہی تھے، وہ سب کی رائے جو ہے ان سب کی وہ میری رائے کے برعکس تھی. لیکن جب میری آخر میں بات ہوئی، وہ بھی جب ضیاء صاحب نے کہا کہ راج صاحب آپ خاموش ہیں، آپ کچھ نہیں کہہ رہے، مشورہ یہ تھا، مسئلہ مشورہ طلب معاملہ، کہ اس کانفرنس کو جو اب ہو رہی ہے علماء کانفرنس یا علماء کنونشن، کس طرح اس کو کنڈکٹ کیا جائے. تو سب حضرات یہ کہہ رہے تھے، مجھے دکھ ہوا تھا. بعض حضرات ایسے بھی تھے جن سے مجھے بہت ایک تعلق خاطر بھی تھا، اور میری نگاہ میں ان کا بڑا مقام تھا. سب نے یہ کہا جی بس آپ مفصل تقریریں کیجئے، لوگ تو آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات جو ہے اس کو سمجھیں. جب ضیاء الحق صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ فرمائیں، تو میں نے کہا جی میری بات شاید آپ کو پسند نہ آئے. میری بات، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کانفرنس میں یہ پوسچر اختیار کریں، یہ موقف اختیار کریں کہ مجھ سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے، 3 برس ہو گئے ہیں اقتدار میں آئے ہوئے، شریعت کی طرف میں کوئی فیصلہ کوئی پیش قدمی نہیں کر سکا، اس کوتاہی کا اعتراف سب سے پہلے. نمبر 2 یہ کہ اب آپ کہیں کہ ہم نے کوشش کر کے ایک آرڈیننس جو ہے وہ جو حدود آرڈیننس آیا تھا اور زکات اس میں، کہ اس کو ہم نے کیا ہے. تو میں سننا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، آپ علماء کرام ہیں پورے ملک سے آئے ہیں، میں سننا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی خامی ہو تو بتائیے، اور اگر یہ صحیح اقدام ہے تو پھر آپ اس کی تائید کیجئے. تو میں نے تو اصل میں، چونکہ اس وقت مارشل لا ہے اور عوامی رد عمل جو ہے اس کے ظہور کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، کہ میں نے جو اقدام کیا ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہے، تو میں نے آپ لوگوں کو جمع کیا ہے کہ آپ سے رہنمائی حاصل کروں، اور مجھے معلوم ہو کہ میرے اس اقدام کے بارے میں آپ کا نقطۂ نظر کیا ہے. میں حیران ہوا کہ صدر صاحب نے کہا یہی بات بالکل ٹھیک ہے، 100% درست ہے، اور اسی طریقے سے کانفرنس ہو. چنانچہ یہی ہوا. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے خاص طور پہ کہا کہ آپ 20 تاریخ کو جا رہے ہیں تو کوئی حل نہیں، 20 کو کنونشن ہے، آپ آ جائیے، میرا فالکون آپ کو چھوڑ آئے گا کراچی، یعنی کنونشن کے. پھر شام کو میں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور میں اس کا اہل بھی نہیں ہوں، البتہ آپ کا اصرار ہے تو میں آ جاؤں گا، میں اپنی سیٹ جو ہے میں سیدھی اسلام آباد سے کراچی کی بک کرا کے میں رات کو روانہ ہو جاؤں گا، تو میں اپنا ایسی کیس لے کر امریکہ کے لیے تیار ہو کر میں اپنے گھر سے نکلا تھا لاہور سے اسلام آباد، تاکہ وہیں سے سیدھا کراچی چلا جاؤں۔ دوسرا میرا مشورہ تھا، اور مجھے صدمہ ہے، آج تک صدمہ ہے، کہ افسوس ہے کہ وہ انہوں نے قبول نہیں فرمایا، وہ تھا زکات کے بارے میں۔ میں نے کہا تھا کہ میں خدا کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنا یہ زکات آرڈیننس واپس لے لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کوئی شبکی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی چونکہ زکات صرف ایک ٹیکس نہیں ہے معاذ اللہ، یہ عبادت ہے، اور عبادت کے معاملے میں پالیسی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی پر کوئی جبر نہ ہو۔ شیعہ اپنے جو بھی مسلک ہے اس کے مطابق عبادت کرے، آپ کو آرڈیننس نہیں نافذ کر سکتے کہ وہ نماز اس طور سے پڑھے جیسے حنفی پڑھتے ہیں، یا اس طور سے پڑھے جیسے کہ اہل حدیث پڑھتے ہیں۔ تو صلات کے ساتھ زکات بھی عبادات میں شامل ہے، تو اس عبادت کو آپ چھوڑ دیجئے لوگوں پر۔ وہ دور اور تھا جبکہ ملت ایک وحدت تھی، نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی مسلک، نہ کوئی اختلاف۔ اس میں تو وہ سرکاری سطح پر جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طریقے سے کہ ایک آئرن ویل کے ساتھ جو ہے اس بات کا مقابلہ کیا، وہ انتہائی قابل سب ستائش ہے۔ اس وقت کی حالات یہ کہ دل پھیل پھرتے ہیں، مسلک ہے، تو اب اس میں اس کو عبادت کے کھاتے میں ڈالنا چاہیے، اور اس کو چھوڑ دیجئے لوگوں پر کہ وہ خود اپنے طور پر جیسے ادا کرتے ہیں اور کر رہے ہیں وہ کریں۔ البتہ والنٹری طور پر کوئی آپ فنڈ بنا دیں، جو اپنی زکات وہاں دینا چاہے وہ دے دیں، لیکن حکومت کی سطح پر اگر آپ نے زکات کے معاملے میں شیعہ سنی میں اختلاف کیا، تو میں نے برملا وہیں یہ بات کہہ دی تھی کہ آپ بہت سے، ایک تو یہ کہ ملت کی تقسیم ہو جائے گی، دوسرے بہت سے ناواقف سنیوں کو گویا کہ شیعہ بننے کے لیے ایک ترغیب جو ہے اس کا راستہ کھول دیا۔ افسوس ہے کہ انہوں نے، بہرحال ان کی کیا مصلحتیں تھیں یہ وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ کہ میں صرف ذکر کر رہا ہوں کہ میرا ان کا کیا معاملہ رہا ہے۔ اس کے بعد میں تو چلا گیا امریکہ، وہاں معلوم ہوا کہ میری کافی تلاش کی جا رہی ہے۔ کہیں یہاں سے پیغام گیا تھا صدر صاحب کا کہ وہ جو یو این او میں ان کی بھی شرکت تھی اور انہیں تقریر کرنی تھی، اور وہاں جو وفد جانا تھا، تو مجھے تلاش کیا گیا، اور جب اس سے رابطہ ہو گیا تو جو ہمارے وہاں کا سفارتی عملہ ہے اس نے کہا کہ صدر صاحب کی خواہش ہے کہ آپ یو این او کے اس وفد میں شامل ہوں۔ میں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کے مجھ پر احسانات ہیں، کوئی تعلق خاطر تھا، کوئی حسن ظن تھا، ورنہ میں تو اس میدان کا آدمی نہیں۔ تو فرمائیے کہ آپ وہیں سے شامل ہونا پسند کریں گے یا پاکستان آ کر پھر اس وفد میں یہاں سے شامل ہونا پسند کریں گے۔ میں نے عرض کر دیا تھا بھائی کہ مجھے دونوں میں سے کوئی شے بھی پسند نہیں ہے، میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا، اگرچہ میں اس موقع پر وہاں موجود رہا۔ نیو یارک میں جب تقریر کی تھی ضیاء الحق صاحب نے، اس میں جو تلاوت ہوئی سورہ حج کی ان آیات کی، تو میں اس کا آئی وٹنس ہوں۔ وہ نقشہ جو ہے بڑا ہی روح پرور نقشہ تھا کہ یو این او کے ہال میں جنرل اسمبلی کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد صدر صاحب کی تقریر جو تھی بڑی ہی ایمان افروز تقریر تھی، جو عزم تھا اور جو ارادہ تھا۔ الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر، اور وہ ہجرت کے ذکر سے بات شروع ہوئی تھی، تو وہاں میں نے وہ اس سیشن بھی اٹینڈ کیا، اگرچہ میں نے اس وفد میں شرکت نہیں کی۔ اس کے بعد سن 81 کا واقعہ آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے پیشکش کی گئی مرکزی وزارت کی، اور یہ پیشکش صدر صاحب کے ایک عزیز ہیں ڈاکٹر نور الہی صاحب، اب بھی ہیں کراچی میں، بہت نیک آدمی ہیں، بہت اچھے سرجن ہیں، بہت عمدہ سرجن اور بہت ہی عمدہ اور نفیس انسان۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ یہ صدر صاحب جا رہے تھے اس وقت عمرے کے لیے، اور اعلان کر گئے تھے کہ واپس آ کے میں یہاں کیبنٹ کا اعلان کروں گا، تو مجھ سے رابطہ ہوا تو میں نے معذرت کر دی۔ انہوں نے یہ فرمایا نور الہی صاحب نے کہ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ قبول نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ صدر صاحب نے کہا آپ پوچھئے تو صحیح، آخر کام کرنا ہے تو سامنے آنا چاہیے، کام کیے بغیر اور سامنے آئے بغیر تو بہرحال کوئی نتائج برآمد نہیں ہوگے، تو آگے آ کر جو ہے وہ تعاون کریں، کام کریں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دو وجوہات میری طرف سے انہیں بتا دیجئے، ابھی تک میری کوئی ملاقات ان سے نہیں، یہ سارا معاملہ غائبانہ ہے، دو باتیں بتا دیجئے کہ ایک تو واقعہ یہ کہ میں اس کا اہل نہیں، وزارت ہے، اس کا کوئی تجربہ ہوتا ہے، آدمی اس فیلڈ میں رہا ہو، سیاست کے میدان میں رہا ہو، یا ایڈمنسٹریشن کی اس کی کوئی تجربہ ہو، اس کا میرا ان دونوں میں سے کسی میدان کا کوئی تجربہ نہیں، تو میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا۔ اور ثانی صاف بات یہ کہ جو تجربہ ایک ہو چکا ہے کہ جو بھی لوگ وزراء آپ کے ساتھ شامل ہوئے تھے وہ جس طریقے سے وہ پھر علیحدہ کر دیے گئے یا ہو گئے، تمہیں اتنی جگہ ہوتا ہے کہ مارشل لا حکومت میں کسی سویلین وزیر کا وہ دائرہ کار بہت محدود ہوتا ہے، وہ کچھ کر پاتا نہیں ہے، اور پبلک میں جو الزام ہے وہ اس کے سر پہ آتا ہے، لہذا میں یہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. اس کے بعد مرحلہ آیا شورا کا. شورا کی پیشکش جب آئی میں نے فوراً قبول کی. میری دلیل کیا تھی؟ کہ یہ ہے مشورہ، اس میں حکومت میں شمولیت کا کوئی سوال نہیں، خاص طور پر جو نظام اس وقت تھا ماشاءاللہ ہے، کھلم کھلا ذمہ داری ساری جو ہے چیف مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر کے پاس ہے. لیکن مشورہ تو کسی کو وہ حکومت پسند ہو ناپسند ہو، بہرحال ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم اس حکومت میں ہیں، ہم اس کو گوارا کیے ہوئے ہیں، ہم نے بغاوت نہیں کی ہے، لہذا ان کو خیر کا مشورہ دینا اور غلط کسی بات سے ان کو روکنے کی کوشش کرنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا، اس پر جو لوگ کچھ مجھ پر ناقد بھی ہوئے کہ یہ تاکہ آپ نے کیا فیصلہ کیا، میں نے کہا بھائی سیدھی منطق میری یہ ہے کہ میں اپنے مسجد کے ممبر پر کھڑا ہو کر ان پر تنقید کرتا ہوں یا انہیں مشورہ دیتا ہوں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. اب اگر وہ مجھے موقع دے رہے ہیں کہ قریب آ کر سمجھاؤ، قریب آ کر میری بات سمجھو اور سمجھاؤ، تو کون سی میرے پاس منطقی دلیل ہے کہ میں ان کی اس بات کو رد کروں؟ لہذا میں نے کھلے دل کے ساتھ پیشکش قبول کی اور میں نے شورا کے اندر شمولیت اختیار کی، اور وہاں کا جو ہے میں نے دو تین موضوعات پر جو تقریریں کی محسوس ہوا کہ یہ سب سروں کے اوپر سے گزر رہی ہیں. میں نے وہاں سب سے پہلے تو ایک شکایت ذاتی ملاقات جب ہوئی تو ضیاء الحق صاحب سے یہ کی کہ آپ نے ہمیں اپنے لیے مشیر بنا کر بلایا تھا اور یہاں آپ تو ہوتے نہیں، یہاں تو پارلیمنٹری پروسیجر شروع ہو گیا ہے اور اس میں جو ہے والی بال کا گیم ہوتا رہتا ہے، یہ ایڈجنمنٹ موشن ہے اور یہ جو ہے پریولیج موشن ہے اور یہ اور جو کیا اس کے اندر ہوتے رہتے ہیں پوائنٹ آف آرڈر ہے، یہ پارلیمنٹیرینز کا ایک گیم ہے. پارلیمنٹ میں یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں اس لیے کہ پارلیمنٹ سوورن ہوتی ہے، جو فیصلہ کرتی ہے وہ اب نافذ ہوتا ہے، لاگو ہوتا ہے، لہذا اس میں یہ ساری احتیاطیں جو ہے ملحوظ رکھنی ضروری ہیں. لیکن آپ نے شورا بنائی تھی تو اول تو میں چاہتا ہوں کہ آپ موجود رہے تاکہ جو بھی مشورہ دیا جائے وہ براہ راست آپ کو دیا جائے. اس کا جواب تو انہوں نے خیر یہ دیا کہ میں سب کچھ سنتا ہوں، کبھی بیٹھتا بھی ہوں، اپنے چیمبر میں بھی میں نے لگا رکھا ہے، سنتا بھی ہوں، ورنہ مجھ سے ریکارڈ ساری باتیں پہنچ جاتی. دوسری بات میں نے کی کہ آپ نے جو اس کے رولز آف پروسیجر جو ہے پارلیمنٹ کے بنا دیے اس میں وقت کا بہت ضیاع ہے اور اس کا آؤٹ پٹ بہت کم ہے. میں نے خارجہ پالیسی کے بارے میں کہا تھا کہ 100% جا رہی، حالانکہ وہ ایک کلوز ڈور سیشن تھا، میں نے کہا تھا 100%، اور اس وقت بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہ جرت اللہ نے عطا فرمائی کہ میں نے بھٹو صاحب کا نام لیا کہ یہ پالیسی اصل میں ان کی بنائی ہوئی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ اسے سکسیسفلی آگے لے کر چل رہے ہیں. خاص طور پر جو افنسو ہے آپ کا پیس افنسو بھارت کے خلاف، یہ بہت کامیاب ہے اور بہت صحیح ہے، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک اسٹریٹجک پیس افنسو نہ ہو، صرف ایک حکمت عملی نہیں بلکہ بالواقع پھر واقع کوشش کیجئے کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے معاملات بہتر ہوں، صحیح ہوں، اور ہمارا جو دونوں ملکوں کا بے تحاشا ہمارے وسائل و ذرائع خرچ ہو رہے ہیں، ہتھیاروں کے اوپر کے ایک میوچل فیئر ہے ایک دوسرے کا اور ڈسٹرسٹ ہے، کسی طریقے سے فضا بدلے اور یہ صورتحال بہتر ہو جائے. ایک میں نے زمینداری کے بارے میں عرض کیا کہ یہ جو زمینداری نظام ہمیں ملا ہے انگریز سے وراثت میں، اس کو کوئی سینکٹی حاصل نہیں ہے شریعت کی روح سے. ہمیں اثر نہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے شریعت کا حکم کیا ہے. یہ اراضی جو ہے پاکستان کی، یہ شرعی طور پر اشری ہے کہ خراجی ہے؟ پھر یہ کہ یہ ایبسنٹی لینڈ لارڈزم، یہ بھی کوئی 100% بالکل ہر شب کو صبح سے بالا کر نہیں ہے مزارعت کا معاملہ کہ زمین کسی اور کی ہو، کاشت کوئی اور کرے اور زمیندار صرف زمین کا مالک ہونے کی وجہ سے اس میں سے حصہ وصول کر لے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حرام مطلق ہے، امام مالک کے نزدیک حرام مطلق ہے. تو ہمیں اکثر نہ سوچنا چاہیے، اور یہ ہمارا ملک جو بنیادی طور پر زرعی ملک ہے، ہماری سیاست ساری اسی کے اوپر مبنی ہو جاتی ہے، تو اس پر بھی ہمیں ایک کمیشن بنانا چاہیے. میں اپنے آپ کو اتھارٹی نہیں سمجھتا، کمیشن بنائیے جس میں علماء کرام ہو، جید علماء کرام، اور ان کے ساتھ بندوبست اراضی کے جو ماہرین ہوں ان کو جمع کیا جائے. وہ پاکستان کے لیے ازرو شریعت اور ازرو مصلحت، جو بھی ہماری عوام کی مصلحت اور بہبود ہے، جو بہترین نظاموں تجویز کرے. لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ اس قسم کی کوئی بات بھی وہاں جو حضرات موجود تھے وہ تو ظاہر باتیں سننے کے موڈ میں تھے ہی نہیں، اور باقی یہ کہ وہاں پر مجھے اندازہ یہ ہوا کہ کوئی اس کا حاصل نہیں ہے، اور شاید صدر ضیاء صاحب بھی کچھ سنجیدگی سے ان باتوں کو نہیں لے رہے. لہٰذا میں نے طے کیا کہ اب میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے کہ میں اس بیکار کی ایکسرسائز کے اندر لگا سکوں، مجھے جو کام کرنا ہے جو میں کر رہا ہوں اس کے اعتبار سے، چاہے دنیاوی اعتبار سے میرا وقت جو ہے وہ دھیلے کی قیمت لگتا ہو، لیکن میں دینی اعتبار سے اسے بہت قیمتی سمجھتا ہوں، میں اسے نہیں لگاؤں گا. اب میں تو چند ذاتی احسانات گنوا دوں آپ کو. سب سے پہلے یہ کہ ٹیلی ویژن پر پورا پروگرام اس ملک میں جو میرا رہا ہے، ہرگز نہ ہو سکتا اگر ضیاء الحق صاحب کا معاملہ نہ ہوتا. مجھے معلوم ہے کہ اس ٹیلی ویژن ہی نہیں بلکہ ہمارے تمام ذرائع ابلاغ، اکثر و بیشتر جو سرکاری ذرائع ابلاغ ہیں، ان پر جس ذہنیت و جس مزاج کے لوگوں کا غلبہ ہے، وہ کوئی آخری آدمی میں ہو سکتا ہوں اس ملک میں کہ وہ پسند کرے کہ میری کوئی اپیئرنس جو ہے وہ ان ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ہو. تو یہ مجھے خود اچھی طرح معلوم ہے، لیکن ماں واقعہ یہ ہے، اور یہ صرف میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو میرے اس دین کے کام اور اس کی جو بھی میرے پیشے نظر جو بھی اس کی منصوبہ بندی ہے، اس کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا احسان مجھ پر ہے کہ پہلے جو شروع ہوا تھا معاملہ، اس میں صدر ضیاء صاحب کا ہاتھ نہیں تھا، یہ ایک پروڈیوسر تھے اسلام آباد کے، انہوں نے اپنی ذاتی انیشیٹو پر شروع کیا تھا جو پہلا میرا پروگرام الکتاب کا آیا تھا. پھر وہ الکتاب اگلے سال ریپیٹ کیا گیا، کیونکہ رمضان میں میں موجود نہیں تھا، میں پھر امریکہ گیا ہوا تھا. تیسرے سال پھر جو ہے وہ الف لام را الف لام میم کے عنوان سے پورے رمضان میں، تو تین رمضان متواتر وہ پروگرام چلا. پھر ہماری طرف سے سجیشن گئی الہدا کی، اور ضیاء الحق صاحب نے اس کو 100% قبول کیا اور حکم دیا کہ اس کو چلایا جائے. اور یہ اگر ان کا حکم نہ ہوتا تو آپ جان لیجئے کہ اس نظام میں یہ ممکن نہیں تھا کہ میں جب اڑ گیا کہ خواتین یا تو ہوں گی نہیں آڈینس میں، ہوں گی تو مرتے میں ہوں گی. تو اگرچہ ان حضرات کے جو ذمہ دار جگہ جی صاحب کو عورتیں برقعے میں ہو تو اس سے تو بہتر نہ ہی ہو. میں نے کہا یا برقعے میں ہو یا پردے کے پیچھے ہو، شرکت ان کی ہو جائے، سوال وہ کرے، لیکن یہ ہے کہ میں بے پرد خواتین کو اپنے اس پروگرام میں شریک نہیں کروں. تو وہ بہت بادل ناخواست تھا، لیکن اس لیے کہ اوپر کا حکم تھا، وہ میری بات تو وہاں کون سننے والا ہے، کون سنتا ہے فغانے درویش، بلکہ اپنے جی میں مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے. لیکن یہ کہ بہرحال ضیاء الحق صاحب کا پورے 15 مہینے الہدا کا جاری رہنا، ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا ٹیلی ویژن کے ذمہ دار آدمی نے کہ یہ تو کسی ملک کے سربراہ کو بھی نصیب نہیں ہوتا جس قدر آپ کو اپیئرنس مل گئی ہے یہاں ٹیلی ویژن کے اوپر. اور میں ان سے کہا کرتا تھا لطیفے کے انداز میں کہ میں تو ٹی وی دیکھنے والا بھی نہیں، ویور بھی نہیں، میرے گھر میں ٹی وی نہیں، آپ نے مجھے ٹی وی اسٹار بنا دیا. اور وہ میرے لیے جو ہے جو سب سے اونچا ایوارڈ تھا ٹیلی ویژن کا وہ طے کر دیا. الحمدللہ کہ میں اسے لینے اس تقریب میں نہیں گیا، جبکہ بعض دینی پروگرام والے حضرات وہاں جا کر تمام فنکاروں اور فنکاراؤں کے ساتھ لائن میں کھڑے ہو کر ایوارڈ وصول کرتے رہے، لیکن میں نے نہ اسے دینے کی کوئی اہمیت دی. میرے لیے اہمیت جس کا آج میں برملا یہ اعلان کر رہا ہوں کہ مجھ پر ذاتی طور پر اور میرے کام پر، میری تحریک پر بہت بڑا احسان ہے ضیاء الحق صاحب کا. اللہ رؤوس الاشعار اس کا ذکر کر رہا ہوں، من لم یشکر اللہ فلا یشکر اللہ، اس حدیث کے حوالے سے کہ یہ 15 مہینے تک اس کا چلتے رہنا، واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی میرے لیے تائید اور ان کا ایک ذاتی احسان ہے مجھ پر اور میرے کام پر. ایک اور دوسرا احسان مجھ پر جو ہوا، ویسے یہ کہ ذاتی طور پر میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہ جو ان کا نقطۂ نظر میرے بارے میں تھا اسے بیان کر رہا ہوں. ستارہ امتیاز انہوں نے اس وقت مجھے دیا، اور شاید وہ کچھ ناخوش بھی ہوئے ہو کہ میں اس اصل سیریمنی میں شریک نہیں ہوا جہاں وہ کھڑے ہو کر اور گردن جھکا کر اور وہ پھر ڈلوایا جاتا ہے گلے میں. میں اس کو بھی کچھ غلامانہ ذہنیت کی علامت سمجھتا ہوں. اور یہ سب چیزیں ہمارے ہاں روایت پر اسی دور کی چلی آ رہی ہیں جبکہ غیر ملکی قوم ہم پر حکمران تھی، اور وہاں جس طریقے سے وہ سر جھکا کر جو ہے، چاہے وہ صرف بلوانے کے لیے سر جھکایا جاتا ہے، لیکن یہ طرح طرح کے ہتھکنڈے ہوتے ہیں سر جھکوانے کے. اور میرا مزاج اس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ والا ہے، انہوں نے جو شکل اختیار کی تھی کہ جب ان کا موقف یہ تھا کہ سجدہ تعظیم اور سر کا جھکانا بھی ایک نوع کا یہ سجدہ ہے، یہ کسی کے لیے جائز نہیں سوائے اللہ کے، جب یہ بات پہنچی اور دربار میں پیشی تھی تو خاص تدبیر کی گئی تھی کہ جہاں سے انہیں ہو کر بادشاہ کے سامنے پہنچنا تھا وہاں ایک دیوار بنا کر ایک کھڑکی ایسی بنا دی گئی کہ اس کھڑکی میں سے تو گزریں گے تو سر جھکائیں گے نا. لیکن یہ ہے کہ حضرت مجدد جب گزرے ہو اس کھڑکی میں سے، پہلے اپنی ٹانگیں نکالی پھر سر نکالا. یہ ہے ایک کردار مجاہدانہ، کسی درجے میں لاکھ میں ایک درجے میں ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال میں اس میں نہیں گیا تھا، وہ آ گیا میرے پاس وہ تمغہ، وہ کہیں رکھا ہوا ہوگا، باقی میں نے کبھی مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ اور کیا ملتا ہے یا کوئی اور کوئی مراعات ہوتی ہے یا کچھ اور ہوتا ہے قتل معلوم نہیں، سوائے اس کے اس تمغے کے جو میرے پاس آ گیا تھا وہ کہیں رکھا ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں. لیکن یہ کہ ان کا تو بہرحال احسان ہے، انہوں نے مجھے جس طریقے سے اٹھانا چاہا اور لوگوں کی نگاہ میں لانا چاہا یا میری جو بھی خدمات تھی ان کو ایک طرح کی جو یعنی سراہنے کا انداز ہے، ایک تحسین کا انداز ہے، تو میں اسے بھی ایک ذاتی احسان سمجھتا ہوں. پھر ایک بہت بڑا احسان ان کا مجھ پر بل واسطہ ہوا، یہ تو تھے بلا واسطہ، بل واسطہ احسان بہت بڑا ہے. میں نے اپنے رفقہ میں بارہا اس کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیرت کے مطالعے کی طرف سنجیدگی کے ساتھ اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر فلسفہ سیرت کو گہرے انداز میں جا کر سمجھنے اور اس پر غور کرنے کا جو میرے اندر ایک مادہ پیدا ہوا اور اس کی تحریک پیدا ہوئی، وہ بھی یہ سیرت کانفرنسوں کی وجہ سے کہ جو ضیاء الحق صاحب نے جن کا سلسلہ شروع کیا. اس لیے کہ اس وقت احکام آ گئے تھے کہ تمام محکموں کو بھی سیرت کے جلسے کرنے ہیں، ایک جو مرکزی جلسہ ہے وہ انہوں نے حکومت کی سطح پر مرکزی حکومت کی سطح پر شروع کیا، اس کے لیے بھی ایک مرتبہ چیف سپیکر کی حیثیت سے وزارت مذہبی اطلاعات نے مجھ سے رابطہ کیا کہ صدر صاحب چاہتے ہیں کہ آپ اس میں جو شروع کا اجلاس ہوتا ہے جس میں تمام سفراء وہ بہت قوم کل شو کے ساتھ ہوتا ہے، بعد میں تو صرف وہ مقالات پڑھنے والے اجلاس ہوتے ہیں، اس میں نہ کوئی سربراہ حکومت نہ کوئی اور لوگ بلکہ وہ ایک صرف علماء اور مقررین اور سامعین ہوتے ہیں، تو وہ جو اصل اجلاس ہوتا ہے انوگریل اس میں جس کو کی نوٹ ایڈریس کہا جاتا ہے، تو کہا کہ صدر صاحب چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پر وہ ایڈریس پیش کریں. لیکن یہ کہ چونکہ اس میں شرط یہ تھی، اب یہ حکومت کے معاملات ہیں، اسے پہلے لکھا ہوا پہنچ جانا چاہیے اور یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا. میں اپنی مصروفیات میں اس بارہ میں نے عرض کیا ہے کہ میری زبان سے اللہ نے گرا کھول دی ہے، قلم پر لگائی ہوئی تو لکھنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا، بہت شاذ، تو میں اس سے میں نہیں وہ شرط پوری کر سکا اور پھر میں نہیں گیا وہاں. البتہ ایک مقالہ میں نے ایک اور سیشن کے اندر پڑھ دیا تھا، وہ بھی شاید دو تین سال کے بعد، لیکن اس اصل سیشن میں نہیں جا سکا بھی. لیکن جو اجلاس ہوئے مختلف محکموں میں اور خاص طور پر جو پھر چوٹی کی سطح کے اجلاس ہوتے تھے، ان میں مجھے جس طرح بلایا گیا، یہ بھی خیال ہوگا کہ صدر صاحب کے یہ قریب کے آدمی ہیں یا پسندیدہ آدمی ہیں لوگوں کا، آفیسرز کا، مختلف جو محکموں کے سربراہ ہوتا یہ خیال ہوگا، یا یہ کہ ٹیلی ویژن پر جو میری اپیئرنس الہدا کی ہو چکی تھی اس سے تعارف تھا. تو میں آج آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ ان تقاریر نے میرے اندر تحریک پیدا کی. اس وقت تک میرا اصل موضوع صرف قرآن تھا، حدیث بھی بہت واجبی حد تک میں اس کا اعتراف کرتا رہا ہوں برملا ہوں، اور سیرت بھی میں نے پڑھی تھی اور کئی کتابیں پڑھی تھی، لیکن جسے کہتے ہیں ان ڈیپتھ اسٹڈی، جس طریقے سے میں قرآن کے ایک ایک لفظ کے اوپر جہاں بھی میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں یا درس دیتا ہوں تو میں پوری گہرائی میں اترنے کی کوشش کرتا ہوں اپنی صلاحیت کے مطابق، لیکن اس طرح کا میرا مطالعہ سیرت کا اس وقت تک نہیں تھا. اور یہ تقریریں اور یہ فنکشن میرے لیے تحریک بن گئے اس بات کی کہ پھر میں نے بہت ہی گہرائی میں غور کیا، سوچ بچار کیا. یہ میرا مزاج نہیں ہے کہ ایک لکیر اٹھائی تقریر ہر جگہ کر دوں. اب میں اس میں چاہتا تھا کہ ہر تقریر اگلی تقریر سے کچھ آگے ہو، کوئی بات اس کے اندر مزید جو ہے لوگوں کے لیے، اس لیے کہ میری تقریروں میں میرے قریبی ساتھی سب موجود ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک نفسیاتی سی بات ہوتی ہے کہ اب ان کے سامنے بالکل وہی چیز ریپیٹ ہو کر آئے گی تو ان کے لیے ایک بوریت کی بات بن جائے گی. تو یہ عرض تھی، میں اللہ کا اسے فضل سمجھتا ہوں اور بال واسطہ احسان جو ہے ضیاء الحق صاحب کا کہ سیرت کے مطالعے کے لیے جو تحریک ہے مجھے اس سے ملی، اور الحمدللہ کہ اس کے نتیجے میں یہ منہج انقلاب نبوی اور سیرت کا اس اعتبار سے مطالعہ کہ انقلابی پروسیس کے سٹیجز کیا ہے اور ان میں سے ہر سٹیج کی شرائط کیا ہے، پری ریکوزٹس کیا ہے، یہ جس طرح مجھ پر اس دور میں منکشف ہوا اس سے پہلے میرے سامنے اتنا واضح نہیں تھا. اور یہ بات جو میں نے بعد میں کہی ہے یہ بھی اسی دور کا حاصل ہے کہ میرے نزدیک اسلامی انقلابی عمل کے لیے نہ قرآن مجید کا مطالعہ اتنا مفید ہے نہ حدیث رسول کا جتنا سیرت کا مطالعہ مفید ہے. اور وجہ یہ، اس میں کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے کہ میں نے قرآن کے مقابلے میں سیرت کو زیادہ اہمیت دے دی، قرآن مجید میں حالات و واقعات موجود ہیں لیکن کسی کرونولوجیکل آرڈر میں نہیں ہے، زمانی ترتیب تاریخی ترتیب میں نہیں ہے، ورنہ غزوہ بدر موجود ہے، غزوہ تبوک کا ذکر موجود ہے، غزوہ احد کا ذکر موجود ہے، مکی صورتوں کے اندر مکی حالات کا جو ہے بٹوین دی لائن ذکر موجود ہے، لیکن چونکہ وہاں ترتیب جو ہے زمانی نہیں، حدیث میں بھی سارا مواد موجود ہے لیکن بہت منتشر ہے، پھیلا ہوا ہے، اور وہاں ترتیب فقہی ہے ہر حدیث میں، پہلے کتاب الایمان، پھر کتاب الطہارت شروع ہوگی، پھر کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الصوم ہے، اب اسی میں وہ سارے جو ہے موتی جو ہے قیمتی حکمت کے وہ منتشر ہیں، لیکن ترتیب وہ نہیں. سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اصل شے ہے کہ جو ہمارا اصل مرکز بن جانا چاہیے مطالعے کا، اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ انقلاب اسلامی کس طور سے برپا ہو سکتا ہے، اس میں کیا مقدم ہے، کیا مؤخر ہے، عملیت کس کو ہے، ثانویت کس کو ہے، پہلا قدم کیا ہے، دوسرا کیا ہے، تیسرا کیا ہے، پہلے سے دوسرے تک جانے کے لیے کیا شرائط ہے، دوسرے سے تیسرے کی طرف پیش قدمی کے کیا پری ریکوزٹس ہیں، تو یہ تمام چیزیں میں پھر آپ حضرات کو گواہ بنا کر عرض کر رہا ہوں کہ میں اس میں ممنون احسان ہوں. اگر یہ کام نہ ہوا ہوتا تو ذاتی طور پر شاید مجھے سیرت کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کا جو ہے وہ موقع نہ ملتا. یہ وہ احسانات ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور میں من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ اس کے ساتھ صرف یہ عرض کرتا ہوں، اور اسے بھی اپنی کوتاہی کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ بہرحال اس ساری عنایتوں کے نتیجے میں عام دنیا کی روش پھر یہ ہوتی ہے کہ پھر تائید بھی ہونی چاہیے، کچھ توثیق بھی ہونی چاہیے، لیکن میں کچھ اپنی مزاج کے اعتبار سے اس ساتھ کا ہوں، اور کل یامل و علا شاکر لطیف قرآن مجید کا فتویٰ ہے، اس کا میں پہلے حوالہ دے چکا ہوں کہ میں اپنی رائے کو ایسی کسی چیز سے متاثر نہیں ہونے دیتا، بڑی سے بڑی عقیدت میری راہ میں حائل نہیں ہوتی، رائے میری اپنی سوچ سے ہے، جس چیز کو میں صحیح سمجھتا ہوں صحیح کہتا ہوں، جسے غلط سمجھتا ہوں غلط کہتا ہوں. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس نے اس کی جرت دی ہے کہ میں کبھی یہ نہیں سوچتا کہ کون ناراض ہو جائے گا کون خوش ہوگا. میں صرف دو چیزوں کے سامنے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں، ایک اللہ کے سامنے میں جواب دے ہوں ذمہ دار ہوں، اور ایک اپنے ضمیر کے سامنے جواب دے ہوں. میں کسی اور تیسری چیز کا، کسی وقت یہ تو ہو سکتا ہے کوئی بات اس وقت کہنے کی ہے یا نہیں ہے ذرا رک جاؤ اپنے ہی مقصد کے لیے، لیکن اپنے ضمیر کے خلاف کوئی بات کہنا، یہ الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں نے ان کی پالیسیوں میں جو بات غلط دیکھی غلط بیان کی اس کی میں نے اس سے اختلاف کیا، پوری شدت سے کیا. اب یہ بہرحال یوں سمجھیے کہ وہ میری طرف سے ایک کمی رہی ہے، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عنایتیں اور بڑھتی، اور مختلف پہلوؤں سے میرے بہت سے ساتھیوں کا بھی یہ خیال ہے کہ اگر ذرا سیاسی معاملات میں آپ اظہار رائے نہ کرتے تو یہ جو مواقع مل رہے تھے دین کی دعوت کو پھیلانے کے، اور یہ ٹیلی ویژن کا جو پروگرام چل رہا تھا، تو یہ اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ آتی، اور اس سے یہ دین کے کام کو جو ہے بہت زیادہ تقویت حاصل ہوتی. تو میں ان کی رائے کو خلوص پر مبنی سمجھنے کے باوجود میں اپنی مزاج کی ساخت کے اعتبار سے اسے قابل قبول نہیں سمجھتا، اور میرے نزدیک کوئی باشعور مسلمان ہرگز غیر سیاسی نہیں ہو سکتا. یہ دوسری بات ہے کہ وہ میدان سیاست جو ہمارے ہاں الیکشن کا اکھاڑا بن گیا ہے اس میں آئے یا نہ آئے، اور اس میں تو میں نے طے کیا ہوا کہ نہیں آنا، لیکن سیاسی ملک و ملت کے مسائل پر غور و فکر نہ کرے، اور ملک و ملت کے مسائل کے بارے میں رائے قائم کر کے اس رائے کا اظہار نہ کرے، میرے نزدیک کوئی باشعور مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. اب باقی یہ ہے کہ اس سے کس چیز کا فوری فائدہ ہو رہا ہے، کس چیز کا فوری نقصان ہو رہا ہے، تو کل فائدہ کل نقصان بالآخر اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم اس کے ٹھیکے دار نہیں ہیں. وما انت علیہم بمسیطر، جو بات صحیح ہو اسے صحیح کہنا، اور جو بات غلط ہو اس کو غلط کہنا. احقاق حق ابطال باطل، لیحق الحق ویبطل الباطل، میں یہ سمجھتا ہوں یہ لازم ہے. بہرحال اب اس کے بعد میں آج پھر یہ تمام شکریہ ان کے ادا کرنے کے بعد ایک جو مجھے ذاتی شکایت، اب تک جتنی شکایتیں ہوئی ہیں وہ حکومت کی پالیسی کے بارے میں، نظام کے بارے میں، ان کی سیاسی آراء کے بارے میں، وہ سارا معاملہ ہوئے تو ذاتی بات نہیں. ایک شکایت مجھے ہوئی جس کا میں نے بارہا تذکرہ کیا ہے نجی محفلوں میں، اور وہ اسی مسجد سے متعلق ہے جو یہاں کے مستقل نمازی انہیں آج بھی یاد ہوگا. صدر صاحب لاہور میں تھے، جمعہ انہیں یہاں پڑھنا تھا، اہتمام کے ساتھ اس جمعے کا انتظام کیا گیا، پورا باغ جو ہے وہ احاطے میں تھا اور پہرا تھا، اور وہ آئے تھے، پہلی صف خالی رکھی گئی تھی. اس زمانے میں میں خطبہ دیتا تھا جو اہل حدیث حضرات کا معمول ہے کہ یہ علیحدہ تقریر اور خطبہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس خطبے ہی میں تقریر کرتا تھا. پہلے خطبے میں جہاں خطبہ مسنونہ اس کے ساتھ ہی کچھ اردو تقریر اور اس کے بعد دوسرے خطبے میں جو خطبہ عربی کا مسنونہ ہے وہ صرف اس پر اکتفا، یہ میرا معمول تھا. اس خطبے میں میں نے دو باتیں عرض کی تھی، یہ بھی اس علماء کنونشن سے قبل کی جو ملاقات تھی اس کے اسی کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں. ایک انہوں نے قبول کی، ایک نہیں کی. نہ قبول کی تو مجھے اس میں شکایت نہ ہوتی. ایک بات میں نے عرض کی تھی جو حضرات اس وقت ہیں انہیں یاد ہوگا کہ ریا صاحب ہم یہ سن رہے ہیں کہ آپ کے دور حکومت میں پہلی ہاکی ٹیم خواتین کی ملک سے باہر جا رہی ہے، آج تک یہ کام نہیں ہوا اور آپ کے دور میں یہ کام ہوگا. تو خدا کے لیے سوچئے کہ یہ معاملہ مسلمان بچیاں جو ہیں وہ کھیل رہی ہوں، لباس بھی ان کے ظاہر بات ہے کہ کھیلتے ہوئے اس طرح کے ساتر اور دوپٹے والے اور یہ لباس جو ہے وہ جو وَلْيَغْرِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جُيُوبِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ جو ہے کہ وہ چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھیوں کے بکل مار لیا کریں. کیسے کریں گے؟ اور پھر یہ کہ لوگ عذاب احرم دیکھ رہے ہوں. تو الحمدللہ اس کا نتیجہ نکلا تھا، اس کے فوراً بعد جو ہے بندش ہوئی. اور ضیاء صاحب نے غالباً ابھی کچھ دن ہوئے ہیں اس وقت بھی کہا تھا کہ میں جب تک ہوں ہاکی کی ٹیم بچیوں کی لڑکیوں کی باہر نہیں جائے گی. یہ میں پھر ان کا مانتا ہوں کہ ایک بہت بڑا احسان مجھ پر کہہ لیں، قوم پر کہہ لیں، دین پر کہہ لیں کہ اس میں وہ ثابت قدم رہے. دوسری بات میں نے عرض کی تھی کرکٹ کے بارے میں، اور وہ کسی مذہبی اعتبار سے بات نہیں کی. میں نے جو کچھ کہا تھا یہ کہ یہ بہت ہی کاسٹلی گیم ہے، بہت ہمارا اس میں خرچ ہو رہا ہے. جمعہ کی سینکٹیٹی جو ہے وہ اس کی وجہ سے، جمعہ چھٹی کا دن ہے اور میکسیمم لوگ جو ہے دیکھنے کے لیے اسی دن آئیں گے، تو جو خاص کریٹیکل جو ہوتا ہے معاملہ وہ اس میں رکھا جاتا ہے. اور پانچ پانچ چھ چھ دن پوری قوم جو ہے وہ ایک جنون کے اندر اور ایک ہزیانی کیفیت میں مبتلا ہے. نہ کالجوں میں پڑھائی ہوگی، نہ مدرسوں کے اندر پڑھائی ہوگی، نہ دفتروں میں کام ہوگا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ لارڈز کا گیم ہے. ہماری سابق حکمران قوم جو تھی اس کا یہ ایک مشغلہ تھا، اور وہ پوری دنیا سے سونا کھینچ رہے تھے اپنے ملک میں، انہیں کام کرنے کی اتنی ضرورت نہیں تھی. تو انہیں تو ٹیسٹ ٹائم چاہیے تھا، وقت گزاری کا مشغلہ چاہیے تھا. ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں تو اس ملک اس گیم کا جنازہ خدا کے لیے آپ اس ملک سے نکال دیں. یہ میں نے کہا، انہوں نے خیر اس کو پسند نہیں کیا، یا یہ کہ قابل قبول نہیں تھا، اس میں شکایت نہیں تھی. لیکن بعد میں ایک عرب اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے اس کا تذکرہ جس انداز میں انہوں نے کیا وہ نہایت توہین آمیز تھا، جس کا مجھے شریف شرما ہوا. کہ میں اتفاقا ایک مسجد میں چلا گیا تھا اور وہاں وہ ایک جو ہے ڈاکٹر اشراق کیونکہ نماز پڑھاتے ہیں، نماز کے بعد انہوں نے مجمع لگا لیا اور کہا کہ صدر صاحب یہ گیم بند کرو. میں نے جو بات کہی تھی خطبے میں کہی تھی، وہ اتفاقا نہیں آئے تھے، باقاعدہ پروگرام کے ساتھ آئے تھے. بہت شرما ہوا مجھے اس کا، اس کا میں نے ذکر کیا ہے. اور یہ ذاتی طور پر میرے لیے ڈیمیجنگ بات تھی جو ان کی زبان سے آئی ہے، اس کے سوا مجھے نہیں معلوم کوئی اور بات بھی انہوں نے کبھی میرے خلاف کہی ہو. لیکن میں آج اس کا ذکر کر کے میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر معاف کرتا ہوں کہ میں اب اس معاملے میں جو زیادتی انہوں نے مجھ سے کی، کوئی اس کا اللہ کے ہاں بھی جا کر کوئی ان سے محاسبہ نہیں کروں گا. آپ لوگ بھی گواہ رہے کہ میں نے اس معاملے کو بالکل یہی دنیا کے اندر جو ایک ذاتی زیادتی مجھ پر کی تھی اسے میں نے صاف کیا ہے اور معاف کر دیا. اب آخر میں آپ حضرات سے بھی پھر استدعا کروں گا کہ اس ملک و ملت کے جو نازک مسائل ہیں ان کے بارے میں سنجیدگی سے سوچئے. یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، اور اس کے بارے میں غور و فکر جو ہے یہ ہماری شہری ذمہ داری بھی ہے، دینی ذمہ داری بھی ہے. ہمارا ملک تو وہ ہے کہ جو ابن اسلام ہے، جیسے حضرت سلمان فارسی کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، سلمان ابن اسلام، اسلام کا بیٹا سلمان، پاکستان ابن اسلام ہے. اس اسلام کا مستقبل بہت حد تک خاص طور پر میں تو سمجھتا ہوں پورے عالم اسلام کے اعتبار سے، لیکن خاص طور پر بر عظیم پاک و ہند، یہ جو پورا خطہ ہے ریجن ساؤتھ ایشیا جسے آپ کہتے ہیں، اس میں اسلام کا مستقبل جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے. اور یہ بات وہ ہے جو خود مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے کہی تھی کہ جب تک معاملہ تھا پاکستان قائم نہیں ہوا تھا، بات اور تھی، اختلاف تھا ہمیں، لیکن اب پاکستان کا استحکام اسلام کے لیے ضروری ہے، اور اگر پاکستان کو کوئی زد پہنچی تو یہ اسلام کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگا. یہی بات مولانا مغنی رحمت اللہ علیہ کی میں نے آپ کو سنائی، بدقسمتی سے یہ باتیں عام لوگوں میں نہیں ہیں، وہی اس دور کی تلخیاں ذہنوں میں ابھی تک گھلی ہوئی ہیں. مولانا مغنی رحمت اللہ علیہ کا قول مولانا محمد مالک کاجلوی نے سنایا، انہوں نے فرمایا وہ خود اس کے سننے والے اس مجلس میں تھے کہ تشریف لائے تھے مولانا، وہ جو کاٹھیاواڑ میں ایک مدرسہ بنا تھا جہاں مولانا انور شاہ کشمیری چلے گئے تھے، وہاں تشریف لائے تقسیم کے بعد، آزادی ہند کے بعد. تو کچھ لوگوں نے قصہ چھوڑ دیا پاکستان کا، اور غالباً لوگ چاہتے ہوں گے کہ ہم مولانا غیظ و غضب کا اظہار کریں جیسا رہا تھا اختلاف شدید، لیکن مولانا نے حیران کر دیا لوگوں کو یہ کہہ کر کے، میرے بھائی جب تک پاکستان نہیں بنا تھا اختلاف تھا، اب بن گیا ہے تو یہ ہمارے لیے مسجد کے حکم میں ہے۔ انہوں نے کہا جب کسی جگہ مسجد تعمیر ہونی ہو، اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس جگہ ہو یا اس جگہ ہو، اور فلاں ڈیزائن ہو یا فلاں ڈیزائن ہو، فلاں میٹیریل لگے یا فلاں میٹیریل لگے، جب تک مسجد تعمیر نہیں ہو جاتی اختلاف کی پوری گنجائش موجود ہے، لیکن جب مسجد تعمیر ہو جائے تو اس کی ایک ایک اینٹ مقدس ہوتی ہے اور مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہوتا ہے، اس کی سلامتی اور اس کی حفاظت اور اس کی آن پر اور عزت پر مر مٹنا یہ ضروری ہے۔ اب یہ ہے معاملہ کہ پاکستان کا معاملہ ہمارے نزدیک صرف وطن کا نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے۔ تو اس کے بارے میں غور و فکر، سوچ بچار، حالات جو ہے کیا ہے، ان میں کیا شکل ہونی چاہیے۔ تو میں اس کے جو آج جو ہے میرے ذہن میں مواد ہے اور بھی کھول رہا ہے جو میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے جیسا کہ پہلے عرض کر دیا تھا، آج میں نے اسی بات کے لیے گفتگو کے لیے اپنی گفتگو کو مختص کر لیا تھا۔ انشاءاللہ اب اس موضوع پر اگلے جمعے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی، اور میں توقع آپ حضرات سے کر رہا ہوں کہ جیسے آج بھی شروع ہی میں آپ کی حاضری کافی تھی، معمول سے زائد تھی، اسی طرح کوشش کیجئے کہ اگلے جمعے آپ پورے 11:30 یہاں موجود ہوں، تاکہ میں بھی پھر تکرار کی جو زحمت ہے اس سے بچوں اور سیدھا اس مضمون کی طرف جو ہے پیش قدمی کر سکوں، اور تاکہ پھر وقت کے اندر ہی ہم اس گفتگو کو ختم بھی کر لیں۔ اقول قولی ھذا، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔